मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फऔज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك صحتك قبل سقمك غناك قبل فقرك فراغك قبل شغلك حياتك قبل موتك وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيها كثير من الناس الصحة والفراغ قرآن مجید کی आयत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चंद अहादीस पढ़ी हैं। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सही तरह से बात कहने की, सुनने की, समझने की और फिर अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। जब से रमजान में गला बैठा है तो सेटिंग पे आ ही नहीं रहा है, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सेटिंग पे आ जाएगा अल्लाह ने चाहा। ये जो मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी है, अक्सर बयान में मैं पढ़ता हूँ या अय्युहल्लज़ीन आमनु उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, ईमान वालों इस्लाम में मुकम्मल दाखिल हो जाओ। आपने शायद ही कोई बयान देखा हो जिसमें मैंने ये आयत ना पढ़ी हो। उसकी वजह क्या है कि ये मैं जब बयान करता हूँ तो उमूमन मेरा खिताब मुसलमानों से होता है जो इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। यहां भी जितने लोग बैठे हुए हैं जुम्मा पढ़ने के लिए आए हैं, जाहिर है सारे वही हैं जो इस्लाम में दाखिल हो चुके हैं। मस्जिद में दाखिल हो चुके हैं तो इस्लाम में क्यों नहीं हुए होंगे? जुम्मे की नमाज पढ़ने आए हैं, अक्सर के सर पे टोपियां हैं, बाकी रिपोर्टें आप खुद जानते होंगे, सारी अलामतें इस्लाम वाली हैं। तो हमारा मसला ये नहीं है कि हम इस्लाम में दाखिल नहीं है। तो यहां जितने भी लोग हैं जो इस वक्त बयान सुनने के लिए बैठे हुए हैं, भाई इस्लाम में तो सब अल्हम्दुलिल्लाह हम दाखिल हैं। तो मसला हमारा ये नहीं है कि हम इस्लाम में दाखिल नहीं है, मसला हमारा ये है कि पूरे दाखिल नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला ने ये जो आयत मैंने पढ़ी है, या अय्युहल्लज़ीन आमनु उदखुलू, दाखिल हो जाओ फिस्सिल्म, इस्लाम में, अगर इतना ही होता आगे फुल स्टॉप होता तो हम कहते हैं अल्लाह हम और कहां दाखिल हुए हुए हैं। हम कलमा पढ़ते हैं, खत्म नबूवत के कायल हैं, तौहीद के कायल हैं, तो हम तो इस्लाम में दाखिल हैं ना। इसलिए अल्लाह ने फुल स्टॉप यहां नहीं लगाया, आगे फरमाया काफतन, पूरे दाखिल हो जाओ। देखो जब किसी को कोई ऑर्डर दिया जा रहा होता है, अक्सर वो ऑर्डर उस वक्त दिया जा रहा होता है जब सामने वाला उस ऑर्डर को प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहा होता। तो इस आयत से साफ पता चलता है हमारा मसला ये नहीं है कि हम इस्लाम में दाखिल नहीं है, हमारा मसला ये है कि हम इस्लाम में पूरे दाखिल बोलो नहीं है। कितने दाखिल हैं? भाई मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, ये वाले दाखिल हैं, ये वाले इस्लाम में हम दाखिल हैं। वो एक बिदती मौलवी साहब थे ना, बीमार हो गए तो किसी ने कहा इनको नीम के पत्ते कड़वे वो पिलाओ, वो आंख ही नहीं खोल रहे ना, आंखें बंद उनकी, बिल्कुल आखिरी सांसें चल रही थी। किसी ने कहा अनार का जूस निकाल के पिलाओ, आंख ही नहीं खुल रही। मुख्तलिफ लोग मशवरे दे रहे हैं, किसी ने कहा कि ये खिलाओ संतरे का जूस पिलाओ, किसी ने कहा कि भाई नींबू टपकाओ, एक ने मशवरा दिया इनको दूध जलेबी खिलाओ, एकदम उनकी एक आंख खुली ना ऐसे करके, ऐसे खुली, ये कौन बोल रहा है? अच्छा किसी ने उसकी सुनी नहीं दूध जलेबी वाले की। फिर किसी ने कहा भाई करेले का जूस पिलाओ, कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, फिर वो कह रहा है भाई दूध जलेबी खिलाओ, फिर दूसरी आंख भी खुल गई। جب تین چار دفعہ ہوا نا تو پھر مولوی صاحب نے کہا بھائی اس کی بھی تو سنو یہ کیا کہہ رہے ہیں, اس کی بھی تو سنو, سارے اپنی اپنی بولے جا رہے ہو. تو ہماری بھی ایک آنکھ کھلتی ہے جب ہمیں اسلام میں اپنے آپ کو کوئی فیور ہمیں مل رہا ہوتا ہے, جب ہمیں کوئی فیور مل رہا ہوتا ہے تو اسلام ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے. عدالتی خلا میں تو بہت ہو رہا ہے نا, اب بیگم نے کورٹ سے خلا لے کے چلی گئی, آپ کتنے سیکولر کتنے لبرل ہو, آپ اسلام کو کبھی آپ نے فالو ہی نہیں کیا, جاؤ گے آپ مفتی کے پاس, مفتی صاحب اکارڈنگ ٹو اسلام اکارڈنگ ٹو شریعہ یہ خلا کنسیڈر ہے ویلڈ ہے یا نہیں ہے. ابے تو کب سے مولویوں کو پوچھنے لگا بھائی, آج تک تو کبھی کسی مسئلے پہ آپ نے مولویوں سے فتوا نہیں لیا, کبھی بھی نہیں آپ نے پوچھا. چلو غنیمت ہے پوچھ رہے ہیں, ہم ان کو بھگاتے نہیں ہیں, فتوا ہم دے دیتے ہیں کہ کیا ہے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. لیکن ایسے ایسے لوگ بھی آ رہے ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی بھی کسی مولانا کو لفٹ بولو نہیں کرائی ہوتی, کیوں؟ ان کو پتا ہے بھائی اسلام اس موقع پہ کسے فیور کر رہا ہے, مرد کو فیور کر رہا ہے, یک طرفہ خلا میں عورت کی بات نہیں مان رہا سوائے چند کنڈیشن کے. رفیع بھائی کو بہت غصہ آتا ہے ایسی بات پہ. رفیع بھائی ایک دن مجھے کہنے لگے آپ جو کہتے ہو کہ عدالت خلا نہیں دے سکتی, شوہر ہی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, تو جو عورت نہیں رہنا چاہتی وہ کیا کرے پھر؟ یہ ان کا سوال تھا, اور ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ انہوں نے مجھ سے کہا ہوگا یہ کہ جو نہیں رہنا چاہتی وہ کیا کرے. میں نے کہا شوہر بیسک حقوق ادا کر رہا ہے, نان نفقہ جو بیسک ہے ہاں جی دے رہا ہے, تو کہہ رہے نہیں وہ نہیں رہنا چاہتی, شوہر طلاق بھی نہیں دے رہا تو وہ کیا کرے. میں نے کہا اس کو نہیں رہنا چاہتی کا اس کے پاس آپشن نہیں ہے, اس کو رہنا پڑے گا. کہہ رہے نہیں جب وہ نہیں رہنا چاہتی. میں نے کہا بھائی ایسا نہیں ہوتا نا, بیوی ہے تو آپ کو رہنا پڑے, شادی سے پہلے سوچنا چاہیے تھا نا. پھر جب سمجھ ہی نہیں آ رہا پھر میں نے ان سے کہا اچھا مجھے رفیع بھائی ایک بات بتاؤ, ایک آدمی کی بیوی کے 6 بچے ہو گئے, 30 سال زندگی گزار لی اس نے شوہر کے ساتھ, شوہر نے اسی امید پہ رکھا اس کو کہ میرے بچوں کی ماں ہے, گزارا کیا اس کے ساتھ, کھلاتا رہا پلاتا رہا خرچ کرتا رہا, اب اس کو پسند آ گیا وسیم کے علاوہ کوئی اور آدمی. وسیم میں اس لیے نہیں کہہ رہا, وہ کس نے کہا کہ بار بار وسیم کا نام نہ لیں آپ. اب وہ کہہ رہی ہے میں نہیں رہنا چاہتی. شوہر کہے گا یہ پہلے دن بول دیتی نا, 30 سال کے بعد تو بول رہی ہے کمبخت, میرا بھی ٹائم ویسٹ کیا تو نے, اگر مجھے پہلے پتا ہوتا 30 سال کے بعد تو پتلی گلی سے نکل جائے گی تو پھر میں تجھ پہ اتنا خرچ کرتا, اتنی عزت دیتا, اتنے بچے پیدا کرتا, تجھ سے بچے بھی نہیں پیدا کرتا. لیکن یہ بات پھر بھی رفیع بھائی کے سمجھ میں نہیں آ رہی, وہ یہی مصر ہیں جب وہ نہیں رہنا چاہتی وہ نہیں رہنا چاہتی. تو آخری بات یہی ہے کہ بھائی اسلام کے جو آرڈر ہیں آپ کی عقل مانے یا نہ مانے آپ نے اس کو فالو کرنا ہے. یہ میرا مذہب نہیں ہے, یونائٹڈ نیشن کا لا نہیں ہے کہ لوگوں کی اکثریت کو اگر یہ لا پسند نہیں آ رہا, یا جمہوری حکومت نہیں ہے اللہ کا قانون کہ لوگوں کی اکثریت کو ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی تو اکثریت کی بیس پہ قانون کو چینج کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ کا قانون اس کا امپلیمنٹ ہوتا ہے, اس میں اللہ کو مشورے نہیں دیے جاتے, تبھی اصول فقہ میں یہ بات پڑھائی جاتی ہے. آج کل کے اسکالر اصول فقہ پڑھتے ہی نہیں ہیں, نام سے بھی واقف نہیں ہیں. اصول فقہ کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث سے جب مسائل نکالے جائیں گے تو کن اصولوں کی بیس پہ مسائل اخذ کیے جائیں گے, یہ بہت اہم چیپٹر ہے. مفتی کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اصول فقہ پڑھے. صدیوں پہلے فقہا نے یہ قرآن و سنت ہی سے مرتب کیے ہیں. ان اصول فقہ میں جو سب سے اہم ترین چیز پڑھائی جاتی ہے کہ اجتہاد جو مجتہد کرے گا وہ کبھی بھی نص کے خلاف نہیں ہوگا. نص کسے کہتے ہیں؟ قرآن کی آیت یا پیغمبر کی واضح حدیث اگر موجود ہے اس بارے میں تو آپ کو پھر اس کے خلاف اجتہاد کرنے کی اجازت بولو نہیں ہے. اجتہاد ان مسائل میں ہوتا ہے جہاں قرآن و سنت خاموش ہو, پھر اس میں بھی وہ بے لگام اجتہاد نہیں ہوتا، اس میں بھی اجتہاد کے کچھ اصول اور ضابطے ہیں کہ وہ رزلٹ اس کا وہ نہ ہو جو شریعت نہیں چاہتی ہے. اس کی بہت ساری مثالیں میں دوں گا تو پورا بیان کا رخ چینج ہو جائے گا. پھر وہ علمی اور خشک باتیں بہت سے لوگوں کی کہ مینٹل لیول سے اوپر کی ہوتی ہیں. آج کل کے اسکالرز جو اجتہاد کر رہے ہیں نا، وہ ایسا اجتہاد ہے کہ اس میں آپ یہ نہیں دیکھ رہے کہ قرآن و سنت کیا کہہ رہے ہیں، اجماع امت کیا کہہ رہا ہے. اس میں یہ ہے کہ مجھے ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ نہیں رہنا چاہتی، وہ نہیں رہنا چاہتی. طلاقوں کے بعد بھی یہی ہوتا ہے، طلاقیں دے دیتے ہیں دھڑ دھڑ کر کے. یار منہ سے نکل گئی بھائی، اس کا کیا قصور ہے عورت کا؟ بھائی اس میں عورت کے قصور پر شریعت نے حکم کا مدار بولو نہیں رکھا ہے. عورت کا قصور ہو یا نہ ہو، مرد کی زبان سے طلاق نکلے گی، نکاح کیا ہو جائے گا؟ ختم. اب آپ کو سمجھ میں یہ حکم آئے یا نہ آئے، تو اس سے یہ نہیں ہوگا کہ وہ شریعت کا حکم چینج ہو جائے گا. ابھی ایک مسئلہ سامنے آیا کہ تھوڑا سا حیا کے خلاف ہے مسئلہ، لیکن اکثر میں بیان میں بتاتا ہوں نا، داماد اور ساس کا اللہ نہ کرے کوئی فزیکل ریلیشن ہو جائے، اس میں کافی ڈیٹیل ہے. تو یہ ساس کی بیٹی اس داماد پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. اسی طرح اللہ نہ کرے بہو اور سسر کا کوئی فزیکل ریلیشن ہو جائے، تو یہ بہو اس سسر کے بیٹے پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے. بعض اسکالر کہہ رہے ہیں اس میں اس بہو کا کیا قصور ہے بھائی؟ ریلیشن ہوا داماد اور ساس کا، حرام کون ہو رہی ہے؟ بہو ہو رہی ہے. نکاح کس کا ختم ہو رہا ہے؟ بہو اور داماد کا نا. داماد کا اللہ نہ کرے اپنی ساس سے کوئی ریلیشن ہو گیا تو ہم حرام کون؟ یہ اس ساس کی بیٹی پہ یہ شوہر کیا ہو جائے گا اس کا؟ تبھی ہم لوگوں کو مشورہ دیتے ہیں کہ ساس یا سسر بہو کے لیے اپنے سسر سے ریزرو رہنا لازم ہے. اتنی بے تکلف نہیں ہو سکتی کہ وہ سسر سے ہینڈ شیک ہو رہا ہے اور گلے مل رہے ہیں. جی میری بہو جناب حج کر کے آ رہی ہے تو سسر صاحب ایئرپورٹ پہ اس سے گلے مل رہے ہیں، یا سسر صاحب حج کر کے آ رہے ہیں تو بہو اس سے گلے مل رہی ہے، ہینڈ شیک ہو رہا ہے. ہم کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتے. تو یہاں بھی لوگ اشکال کرتے ہیں کہ بھائی غلطی ان کی ہے، سزا کس کو مل رہی ہے؟ تو ان سے میں کہتا ہوں کہ طلاق اکٹھی مرد تین نکال دیتا ہے، تو غلطی عورت کی ہے یا مرد کی؟ بولتے کیوں نہیں، مرد کی ہے. تو سزا کس کو مل رہی ہے؟ دیکھنے میں سزا کس کو مل رہی ہے؟ عورت کو مل رہی ہے. گھر اس کا اجڑ رہا ہے، اس کا بھی اجڑ رہا ہے، اس کا بھی تو اجڑ رہا ہے. آپ کو عقل استعمال کرنے کی اجازت ہے وہاں جہاں شریعت کے واضح احکام موجود نہیں ہیں. جہاں شریعت کا آرڈر موجود ہے پھر وہاں اپنی عقل سے آپ احکام کو چینج نہیں کر سکتے، وہاں آپ کو ہتھیار ڈالنے پڑیں گے. اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. عقل کا ایک دائرہ کار ہے. اب دیکھو قرآن مجید میں اللہ نے کیا کہا، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف. تمہارے باپ نے جس عورت سے نکاح کر لیا تم اس عورت سے کبھی بھی نکاح بولو نہیں کر سکتے. عربی میں نکاح کا لفظ نکاح کے معنی میں، شادی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور کسی عورت سے فزیکل ریلیشن کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے اصنعوا كل شيء الا النكاح، حائضہ عورت سے سب کچھ کر سکتے ہو، نکاح نہیں کر سکتے، یعنی حائضہ بیوی سے. تو یہاں نکاح کا کیا مراد ہے؟ وہ تو پہلے سے بیوی آپ کی، مطلب یہ ہے کہ جو عورت آپ کی بیوی حیض میں ہے آپ اس سے ہم بستری بولو نا نہیں کر سکتے. تو نکاح کا لفظ عربی میں ہم بستری کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور عربی میں شادی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ تمہارے باپ نے جس عورت سے نکاح کیا، اب یہاں نکاح کا مطلب کیا ہے؟ دونوں مطلب ہیں اس کے، شادی بھی یا فزیکل ریلیشن بھی. کسی ایک مطلب پر ہمارے پاس واضح قرینہ موجود نہیں ہے. جب نہیں ہے تو نکاح کے لفظ کو عام لیا جائے گا. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب اگر کسی شخص نے کسی عورت کے ساتھ، آپ کے باپ نے کسی عورت کے ساتھ فزیکل ریلیشن کر لیا، تو قرآن کہہ رہے یہ عورت آپ پر حلال بولو نہیں ہے. اب چاہے زبردستی کیا ہو، اس میں عورت کا قصور ہو یا نہ ہو، یہ قرآن نے شرط بیان نہیں کی ہے. چاہے وہ عورت آپ کی بیوی کیوں نہ ہو، یہ بھی قرآن نے نہیں بیان کیا. اب آپ کی بیوی کے ساتھ اللہ نہ کرے آپ کے والد کا فزیکل ریلیشن ہو گیا تو قرآن تو کہہ رہا ہے جس عورت کے ساتھ ریلیشن ہو گیا نا اب تم اس سے نکاح نہیں کر سکتے. ہوا ہوا ہے تو اس کا مطلب وہ حرام ہو گئی آپ کے اوپر. تو آج اسکالر بیٹھے ہوئے دیکھ دنا دن فتوے فتوے کہ اس میں عورت کا کیا قصور ہے, عورت کا کیا. بھائی قرآن نے یہ بیان کیا کہ قصور ہے یا نہیں ہے. باقی اس میں حکمتیں ہیں اسلام میں. دیکھو قانون دنیا میں جب بھی بنایا جاتا ہے چند لوگوں کے مفاد کو سامنے رکھ کے نہیں بنایا جاتا, قانون ہمیشہ میجورٹی کے دیکھ کے بنایا جاتا ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ بعض دفعہ کسی قانون سے چند لوگوں کو نقصان ہو رہا ہوتا ہے لیکن میجورٹی اس نقصان سے بچ رہی ہوتی ہے. اللہ کو معلوم تھا کہ جب مسلم سوسائٹی میں اس قانون کا امپلیمنٹ ہوگا کہ سسر داماد سسر بہو کا ریلیشن رشتوں کو حرام کر دیتا ہے, ساس داماد کا ریلیشن رشتے کو حرام کر دیتا ہے, تو چند عورتوں پہ تو ہو سکتا ہے ظلم ہو جائے, ان کے قصور کے بغیر نکاح ختم ہو, لیکن میجورٹی اس ریلیشن سے ہمیشہ کے لیے بچ جائے گی. ان کو خطرہ ہوگا کہ بھائی یہ بچا کے رکھو اپنی بیگم کو, اپنے ابا سے ریزرو رہنے دو, کیونکہ میرے نکاح پہ اس سے کیا ہوگا. تبھی تو مسلم سوسائٹی میں پاکیزہ معاشرہ ہے کہ لوگ ڈرتے ہیں بھائی ایسا نہ ہو کہ بے احتیاطی میں ہمارا رشتہ آپس میں کیا ہو جائے, خراب ہو جائے. طلاقیں زبان سے مرد نکالتا ہے, رشتہ عورت کا ختم ہوتا ہے, چند عورتوں کا ختم ہوتا ہے. میجورٹی کو جب پتا چلتا ہے نا کہ غصے میں طلاق دینے سے بھی ہو جاتی ہے اور یہ ریورس گیئر نہیں ہے, تو میجورٹی طلاق کے لفظ سے کھیلنے سے بچتی ہے. یہی قانون بہت سی عورتوں کو تحفظ دیتا ہے, کیونکہ عورت کو طلاق کے لفظ سے جتنی تکلیف ہوتی ہے کسی چیز سے نہیں ہوتی. جب بار بار طلاق طلاق کریں گے تو وہ بولے گی بھائی تو رکھنا چاہتا ہے کہ نہیں رکھنا چاہتا, مجھے پتہ نہیں اس کا کیا بھروسہ, کل چھوڑ دے آج چھوڑ دے, وہ وفا تھوڑی کرے گی آپ کے ساتھ. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اس لیے اسلام کے جو احکام ہیں نا وہ آپ کی عقل جہاں سے ختم ہوتی ہے نا وہاں سے اللہ ہم سب سے اوپر ہے, وہ بہت اوپر. تو چند لوگوں کو نقصان ہوتا بھی ہے, میجورٹی اس نقصان سے بچ جاتی ہے. ورنہ آپ دیکھو جن معاشروں میں ان اصولوں پر عمل نہیں ہے, غیر مسلم سوسائٹیز میں آپ کو وہاں بہت برائیاں نظر آئیں گی. وہاں بہویں بہت ساری بہویں سسر کے فتنوں سے محفوظ بولو نہیں ہیں, بہت سے داماد ساسوں پہ غلط نظریں ڈالتے ہیں. اسلام نے ایک پاکیزہ معاشرہ تشکیل کیا ہے کہ بھائی تمہارے لیے تمہاری بیوی ہے, اس کی ماں کو ماں کی حیثیت سے دیکھنا ہے, کسی اور طرح سے تمہیں اس عورت پہ نظر ڈالنے کی اجازت نہیں ہے, ریزرو رہنا ہے. اس لیے علماء کہتے ہیں جب آپ جائیں سسرال ساس سے سر پہ ہاتھ رکھوائیں, بس اتنا کافی ہے, بہو کے سر پہ سسر ہاتھ رکھے بس, اس سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرے. اور اس میں جان کے ہو یا غلطی سے ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بعض اسکالر نے اس کا بھی مذاق اڑایا ہے, غلطی سے جی پتہ ہی نہیں چلا اس کو, وہ گھر پہ آیا, ایک مشہور زمانہ اسکالر ہے اس کا کام ہی پھینکنا ہے لمبی لمبی, کہ گھر پہ آیا تو پتہ ہی نہیں چلا. بہشتی زیور کا مسئلہ ہے نا کہ بیوی ہے یا بیٹی سو رہی ہے اور بیوی سمجھ کے اس سے ریلیشن کر لیا, تو پتہ چلا وہ تو بیٹی سے ریلیشن ہو تو بیٹی کی ماں حرام ہو جاتی ہے. تو وہ تو کہہ رہے اب اس کا کیا قصور ہے, کمبخت تجھے پتا نہیں تھا کہ تو بستر پہ آ کے لیٹ رہا ہے, تجھے اتنا ہوش نہیں ہے کہ چیک کر لے کہ بیوی ہے کہ بیٹی ہے, اتنا فیور دے رہے ہیں اس کو کہ ہائے بےچارے کو تب پتہ ہی نہیں چلا, تو اس بےچارے کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے کہ اس کی بیوی اس پہ حرام ہو رہی ہے. بےچارہ نہیں ہے وہ, ایک نمبر کا بے شرم انسان ہے کہ جس کو یہی نہیں پتا کہ گھر میں جب داخل ہوتے ہیں تو گدھوں کی طرح داخل نہیں ہوتے, انسانوں کی طرح گھر میں داخل ہوتے ہیں. انسانوں کے ہاں یہ فرق ہوتا ہے, اس کو پتا ہوتا ہے کہ بیٹی کون ہے اور بیوی کون ہے. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے ہیں؟ تو اس لیے یہ حرمت مصاہرہ کا مسئلہ کہلاتا ہے, اس کا قرآن نے بھی ذکر کیا ہے, پھر صحابہ سے بھی ثابت ہے, تابعین سے بھی ثابت ہے. تو خیر ہم اپنی بات لے کے چلتے ہیں, تو کچھ مسائل بیچ میں آ جاتے ہیں تاکہ اپنے رشتوں کو خراب نہ کریں اور یہ نئے نئے اسکالرز کی باتوں میں نہ آئیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی باندی تھی, تو وہ جب باندی کے قریب گئے تو پھر ارادہ ہوا کہ میں اس باندی کو ہبا کر دیتا ہوں اپنے باپ کو, حضرت عمر کو, تو گفٹ میں دے دیتا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا اب یہ میرے لیے حلال نہیں ہے. بیٹے نے جب تو بہو کی طرح ہو گئی نا, اگرچہ باندھی ہے وہ بہو نہیں ہے, لیکن یہ اسلام میں غیرت کا نظام سکھا رہا ہے بھائی. یہ کیا بات ہے کہ ایک عورت سے پہلے ایک مرد فائدہ اٹھاتا رہا, اب اس کا باپ بھی اس سے فائدہ اٹھائے؟ نا 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 نا, باپ کی نظروں میں اب وہ بیٹی کی نظر تو اس پہ ڈال سکتا ہے, بیٹی کے علاوہ کوئی اور نظر اب وہ اس پہ بولو نہیں ڈال سکتا. ایسے کتنے کیس آئے ہیں ہمارے پاس, تو مسائل دن بھر آتے رہتے ہیں. ایک آدمی نے گرل فرینڈ بنائی ہوئی تھی, اس سے ریلیشن بھی ہوتا رہا, اب وہ گرل فرینڈ سے جو ہے نا خود شادی نہیں کر رہا, اس کا باپ شادی کر رہا ہے. تو غیر مسلموں میں تو شاید اس کو برا نہ سمجھا جاتا ہو, اسلام میں اس کی اجازت بولو نہیں ہے, باپ شادی کر رہے ہیں. ایسے بھی کیس آئے ہیں کہ گرل فرینڈ تھی تو گرل فرینڈ کی اما جو ہے وہ اپنی بیٹی کے بوائے فرینڈ سے شادی کر رہی ہے. یہ بغیرتی ہے یا نہیں؟ ایک نمبر کی, کہ تمہاری بیٹی کے جس سے فزیکل ریلیشن رہا اب اسی مرد سے تم شادی کر رہی ہو. تو جن کے ہاں مذاق اڑا رہے ہیں آج کل لوگ بہشتی زیور کے مسائل کا, کہ بہشتی زیور میں یہ لکھا ہوا ہے یہ لکھا ہوا ہے, تو یہ وہ لوگ ہیں جن کو نہ قرآن و سنت کا پتا نہ حدیث کا پتا. ابھی میں نے خلا پہ کے لیے ریکارڈ کروایا تھا نا ڈیٹیل میں, اس سے آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پراپر علم حاصل کرنا ایک الگ چیز ہے اور چند کتابیں پڑھ کے کوئی اسکالر بن جانا ایک الگ چیز ہے. خیر ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں. تو میں یس کر رہا تھا کہ دیکھو بھائی, اللہ میاں نے حکم دیا ادخلوا فی السلم بولو کافا, داخل ہو جاؤ اسلام میں مکمل. جب مکمل داخل ہوں گے تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اسلام میں داخل تو ہوتے ہیں مگر کمپلیٹلی داخل نہیں. خلا کے کیس میں ایک اور میرے ذہن میں واقعہ آیا, ایک خاتون نے خلا لیا, علماء نے بتایا کہ یہ خلا کالعدم ہے, بعد میں دھکے کھاتی رہی کوئی رشتہ ان کو نہیں ملا. اس کے بعد پرانے والے سے رابطہ کیا اور فتویٰ لے رہی ہیں ہم سے کہ ہم نے سنا ہے کہ یہ عدالتی خلا معتبر نہیں ہے. میں نے کہا کہ سنا تو ہم نے بھی ایسا ہی ہے, لیکن جب آپ نے چند سال پہلے خلا لیا تھا اس وقت بھی آپ کو رابطہ کرنا چاہیے تھا کہ یہ خلا ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اس وقت ان کا خیال تھا کہ جو, کیونکہ آج کل شادی شدہ خواتین کو مرد چکنی چپڑی باتیں کر کے ورغلاتے ہیں, طلاقیں دلواتے ہیں, اس کے بعد ٹھینگا دکھا دیتے ہیں. مرد کو پتا ہوتا ہے جو اپنے شوہر کی نہیں ہوئی وہ میری کہاں ہوگی, کل کسی کوئی اور پسند آئے گا تو وہاں چلی جائے گی. چند دن پہلے کسی نے بتایا کہ کوئی ٹک ٹاکر لڑکی تھی, اس کو بڑے کسی کروڑ پتی سے شادی ہو گئی, اس کی شادی کی بیس ہی کروڑوں روپے. تو بعد میں کوئی ارب پتی مل گیا تو پرانے والے کو کیا کیا اس نے, ٹاٹا. آج کل وہ سڑکیں ناپتا پھر رہے, مکھیاں مار رہا ہے, سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے. خیر تو بھائی ادخلوا فی السلم کافا, اللہ کہتے ہیں اسلام میں مکمل داخل ہو جاؤ. تو اسلام میں مکمل داخل ہونے میں آپ کی عقل کو وہ حکم سمجھ میں آئے یا نہ آئے تو بھی آپ نے فالو کرنا ہے. آپ کو وہ حکم فیور دے رہا ہے یا آپ کے اگینسٹ جا رہا ہے تو بھی آپ کو فالو بولو کرنا ہے. مثالوں پہ مثالیں ذہن میں آتی ہیں, کیا کریں یار. اچھا ہے مثالوں, جتنی مثالیں حکیم الامہ مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ شریعت کے حکم کے آگے مصلحتوں کو مسالے کی طرح پیس ڈالو. مصلحتیں ہوتی ہیں نا, کہہ رہے ہیں ایکچولی اصل میں اگر ہم نے یہ فتویٰ لے لیا تو ایکچولی اس کا یہ نقصان ہے, اس میں یہ حکمت ہے, یہ مصلحت فوت ہو جائے گی. بھائی اگر قرآن و سنت کی واضح ہدایات ہیں تو مصلحت ہو یا نہ ہو یہ میرے اور آپ کا کام نہیں ہے, یہ کس کا کام ہے سوچنا, جس نے قانون بنایا ہے اس کا کام ہے. تو مصلحتوں کی ایسی کی تیسی, بھائی اللہ کا حکم ہے ایسی کی تیسی ماننا ہے ہم نے. وہ ایک صاحب کو میں نے بتایا کہ بیٹی کا نا آدھا حصہ ہے, کئی دفعہ یہ واقعہ بیان کر چکا ہوں. نئے نئے لوگ آئے ہیں, اور وہ کہنے لگے لڑکے کا کتنا ہے؟ مہینے کا دوگنا ہے. کہہ رہے ہیں یار یہ اللہ میاں نے بیٹی کو پیچھے کیوں رکھا ہے ہر معاملے میں؟ عورت کو اللہ تعالیٰ نے پیچھے کیوں رکھا ہوا ہے؟ تھے مسلمان, کوئی غیر مسلم ہوتے تو میں ان کو بتاتا کہ ایکچولی کچھ حکمت سمجھاتا. اول تو سمجھانا ہی نہیں چاہیے ایسے لوگوں کو. اللہ کا حکم ہے بھائی, تو کلمہ پڑھا ہوا ہے, تو نے اسلام قبول کیا ہے تو ٹھیک ہے, اگر تو نے اسلام ہی قبول نہیں کیا تو بتا دے یار, پھر ہم تجھے سمجھائیں گے. تو کہنے لگے اللہ میاں نے آدھا رکھا ہے, عورت کو پیچھے رکھا ہے اور مرد کو ڈبل دیا ہوا ہے. تو میں نے کہا اگر میری اللہ میاں سے ملاقات ہوئی تو آپ کا مشورہ میں اللہ تعالیٰ تک پہنچا دوں گا کہ اللہ ہمارے محلے میں ایک صاحب ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ جب تو وراثت کے احکام نازل کر رہا تھا, ان صاحب کا نام بھی میری زبان پہ میں نہیں لا رہا تاکہ کسی کا راز فاش نہ ہو, تو اے اللہ فلاں صاحب سے تو پوچھ تو لیتا نا کم از کم. تو نے خود ہی قرآن میں حکم دیا ہے کہ جتنے بھی سمجھدار لوگ ہیں ان کے معاملات مشورے سے طے ہوتے ہیں, قرآن میں ہے نا وہ امرہم شورا بینہم. تو اللہ تجھے بھی تو چاہیے تھا نا کہ پبلک سے تھوڑا مشورہ لے لیتا. کیا کریں یار, باتوں سے باتیں نکلتی ہیں. تو جبکہ یہ لوگ نا دے آدھا بھی نہیں رہے ہوتے, جتنا بنتا ہے نا مجھے پتا تھا اس نے دیا اتنا بھی نہیں ہوگا. جیسے غیر مسلم لوگ اسلام کے وراثت کے حکم پہ بہت اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو اسلام نے آدھی وراثت دی عورت کو, لڑکے کو دگنی دے دی. حقیقت یہ ہے کہ یہ آدھی بھی نہیں دیتے لڑکی کو, یہ پوری کتوں کو دے دیتے ہیں, چیریٹی میں ڈال دیتے ہیں, اولادوں کو وراثت سے محروم کرتے ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جو زیادہ فنٹر بنتا ہے نا, زیادہ بہت زیادہ اخلاق کی بات کر رہا ہوگا, تو اکثر آپ دیکھیں گے اسی کے پاس اخلاق نہیں ہوتے. علماء پہ اعتراض کر رہا ہوگا کہ یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں, تو فنٹر گیری اللہ کو پسند بولو نہیں ہے. انہی احکام میں کچھ احکام ایسے ہیں جن کو ہم اس لیے فالو نہیں کرتے کہ اگرچہ وہ ہماری خواہشات کے اگینسٹ نہیں ہیں لیکن ہم ان کو اسلام کا حکم ہی نہیں سمجھ رہے ہوتے. دیکھو نماز اسلام کا حکم ہے, یہ بچے کو پتا ہے, یہ بات سب کو پتا ہے نا کہ نماز اسلام کا حکم ہے, زکوٰۃ اسلام کا حکم ہے, سب کو پتا ہے, الحمدللہ اچھی بات ہے. رمضان کے روزے اسلام کا حکم ہے, سب کو پتا ہے نا. یہ اسلام میں کچھ احکام ایسے ہیں جن کا تعلق ہے خالص عبادت سے, وہ اللہ اور بندے کے درمیان کیا ہے, عبادت, جیسے نماز, زکوٰۃ, حج, روزہ. ان احکام کی لاجک سمجھ میں آئے یا نہ آئے لوگ پھر بھی ان کو فالو کرتے ہیں کسی حد تک. ہم جاتے ہیں حج میں کنکریاں مارتے ہیں شیطان کو, حالانکہ وہاں شیطان موجود بولو نہیں ہے. بس اللہ کا حکم ہے بھائی یہاں کیا مارو. لوگ اس پلر کو شیطان سمجھ رہے ہوتے ہیں, وہ پلر شیطان نہیں ہے بھائی, وہ تو سعودی حکومت نے نشان لگا دیا تاکہ ادھر ادھر کنکریاں نہ ماریں. لوکیشن ہے جس پہ کنکریاں مارنی ہوتی ہیں, ورنہ لوگ ایسا نہ ہو اپنا غصہ نکالتے کسی اور پہ, مارتے بندے کو, بولتے میں سمجھ رہا تھا کہ یہاں شیطان ہے. اس لیے حکومت سعودیہ نے ایک نشان لگا دیا, چھوٹا شیطان, بڑا شیطان, درمیانہ شیطان. تو وہ چھوٹے بڑے درمیانے بھی اس لیے کہ تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو. تینوں شیطانوں کا سائز ایک جیسا ہوتا پلر کا سائز تو بازوا بھول جاتا انسان. اس کی لاجک سمجھ میں آئے نہ آئے ہم کیا کرتے ہیں بھائی, فالو کرتے ہیں. مسئلہ آتا ہے معاملات میں, جہاں معاملات آئیں گے نا وہاں ہر آدمی کو چاہیے ایک گھنٹہ مفتی اس کو بٹھا کے سمجھائے کہ اس کی لاجک کیا ہے, ورنہ میں نہیں مانوں گا. معاملات کی دو قسمیں ہیں. دیکھو شریعت کے دو احکام ہیں نا, ایک عبادت جو اللہ اور بندے کا براہ راست جس سے تعلق, نماز ہے نا, روزہ ہے, یہ آپ کا اور اللہ کا, اس سے پبلک کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. آپ نماز پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے, پبلک کا کوئی لینا دینا ہے اس سے؟ آپ کے نماز پڑھنے سے اگلے کو کیا فائدہ, یہ آپ کا اور خالص اللہ کا معاملہ ہے. اسلام چونکہ دین فطرت ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، اسلام نے آپس کے ریلیشن، آپس کے رہن سہن کے بھی اصول متعین کیے ہیں، اور اصولوں کی بیس یہ ہے کہ کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے، اور ظلم کی ڈیفینیشن اللہ نے خود بیان کر دی. تبھی اللہ نے سود کو حرام کر دیا، کیونکہ یہ انسانیت پہ ظلم ہے. دنیا سود کو حرام نہیں کہتی، وہ کہتی اس میں کوئی ظلم والی بات ہے نہیں، جب ایگریمنٹ کر کے ہم اس سے اضافی رقم لے رہے ہیں تو اس میں اور خرید و فروخت میں کوئی فرق نہیں ہے. لیکن اللہ کو معلوم تھا کہ اس طریقے پہ لوگوں کو خرید و فروخت کی اگر اجازت دے دی جائے تو معیشت بے اعتدالی کا شکار ہوتی ہے، غریب غریب سے غریب تر ہوتا ہے، امیر امیر سے امیر تر ہوتا ہے، اینڈ میں غریب کا استحصال ہوتا ہے، جو کہ نظر آ رہا ہے ہمیں اپنی سامنے. بڑی بڑے جو جنرل اسٹور بنے ہوئے ہیں نا، جو مال بنے ہوئے ہیں شاپنگ، آپ کا کیا خیال ہے یہ باپ دادا سے پیسہ چلتا ہوا ڈسٹریبیوٹ ہوا ان کے پاس؟ یہ اچانک بینکوں سے کروڑوں اربوں روپے کا قرضہ لیتے ہیں اور اتنی بڑی انویسٹمنٹ کر کے کھربوں روپے کما کے کھرب پتی بن جاتے ہیں. بینک ان کو کیوں دیتا ہے اربوں روپے کا قرضہ؟ اس لیے کہ بینک سمجھتا ہے کہ میری رقم سیو ہو رہی ہے، اربوں روپے پہ مجھے کروڑوں روپے سود کے ملیں گے. اگر بینک رسک پہ آ گیا نا، بزنس میں انویسٹمنٹ کرے آپ کے ساتھ، تو بینک یہ کام کبھی بھی نہیں کرے گا. ایک ہی آدمی کے پاس، چند لوگوں کے پاس، چند سیکنڈ کے اندر اربوں روپے آ جاتے ہیں. پیسے کی یہ سرکولیشن کیا نیچرل ہو سکتی ہے؟ ابے کیا ہو گیا بھائی، حلال طریقے سے کیا ایک آدمی اچانک اربوں روپے لے سکتا ہے کسی سے؟ بولتے کیوں نہیں؟ حلال طریقہ کیا ہے؟ مضاربت یا مشارکت. حلال طریقہ یہ ہوگا کہ ایک آدمی جائے گا ایک ارب پتی کے پاس، بولے گا تو مجھے ایک ارب روپے دے دے، میں نے ایک بہت بڑا شاپنگ مال بنانا ہے، جب میں بناؤں گا تو اگر نقصان ہو گیا تو وہ ٹوٹل تیرا نقصان ہے، کیونکہ اسلام میں ٹوٹل نقصان انویسٹر کا ہوتا ہے، جو کام کرنے والا ہے اس کی صرف محنت ضائع ہوتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ پروفٹ ہوا تو جتنا میں کماؤں گا پرسنٹیج کے حساب سے تجھے ملے گا، تو میں اپنا پروفٹ چھپا نہیں سکوں گا، کیونکہ اگر میں اس کو ایک کروڑ دے رہا ہوں، ہمارا طے یہ ہوا کہ 50% تیرے 50% میرے، اب میں اس کو 50 کروڑ دے رہا ہوں، اس کا مطلب میں نے کمایا کتنا ہے؟ 1 ارب. تو میں اپنی آمدن چھپا پاؤں گا؟ بولتے کیوں نہیں؟ اس میں انویسٹر پہ بھی ظلم نہیں ہے، اور جو محنت کرنے والا ہے اس پہ بھی ظلم نہیں ہے. تو جب آپ جائیں گے نا 1 ارب روپے لینے، تو جو انویسٹر ہے، پہلی بات وہ 1 ارب اچانک بینک سے لے کے نہیں آیا، اس کو تو کسی نے قرضہ نہیں دیا، اس کے صدیوں سے باپ دادا کی محنت، ان کا بزنس جو ڈسٹریبیوٹ ہوتا چلا گیا وارثوں میں، ڈسٹریبیوٹ ہوتے 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 کچھ اس کے حصے میں آیا، کچھ اس نے محنت کر کے کمایا. یہ صدیوں کی باپ داداؤں کی محنت ہے جو آج اس کے پاس 1 ارب روپے ہے، ایسے بیٹھے بیٹھے اچانک اس کے پاس نہیں آ گیا. اور اس محنت کے نتیجے میں کتنے لوگوں کا پیٹ بھرا ہوگا نا، کتنے لوگوں کو ملازمت ملی ہوگی. تھوڑی ٹیکنیکل بات ہے، میں جلدی سے سمیٹ کے بس آگے چلتا ہوں. میں آپ لوگ کرو یہ کیا مفتی صاحب اکنامکس پڑھانے بیٹھ گئے. پہلی بات تو وہ دے گا ہی نہیں، وہ کہے گا بھائی اگر نقصان کا خطرہ ہے نا تو میں یہ رسک نہیں لیتا. وہ چھوٹے کاروبار میں تو لگا دے گا جہاں نقصان کا خطرہ کیا ہو، کم ہو. تو پیسہ اس طرح سے سرکولیٹ نہیں ہوگا، وہ خود محنت کرے گا. اور اگر اس کو مل بھی گیا تو جتنا پیسہ یہ کمائے گا، انویسٹر کا بھی اس میں اس کو پتا رہے گا کہ یہ اتنے کما رہا ہے پیسے، جتنا پروفٹ اس کا بڑھے گا نا تو اتنا ہی انویسٹر کا جو مارجن ہے وہ بھی کیا ہوتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا ایک آدمی اچانک ارب پتی بن جائے گا، بتا ہی نہیں رہا کہ میں کتنے چھاپ رہا ہوں. سود میں کیا ہے بھائی، 1 کروڑ پہ 2.5 لاکھ لے لیا کرو، بس 2 لاکھ لے لیا کرو، میں کتنا کما رہا ہوں یہ تمہارا ایڈک نہیں ہے. کیوں بھائی؟ تبھی یہ جو بڑے بڑے مال کھل گئے ہیں، اگر سودی قرضے کی اجازت نہ ہوتی کنٹری میں، ملک میں اجازت نہ ہوتی، تو چھوٹے دکاندار ترقی کرتے، ایک ٹھیا لگاتے، ٹھیے سے پھر ٹھیلے پر آتے، ٹھیلے سے پھر ایک پرچون کی دکان پر آتے اور بالآخر مر جاتے، پھر ان کے بچے پرچون کی دکان کو آگے لے جاتے، دو کی چار، چار کی آٹھ، آٹھ کی دس دکانیں ہوتے ہوتے صدیوں سے جو کاروبار کرتا آ رہا ہے نا، آج اس کے بڑے بڑے مال ہوتے اور وہ بھی وراثت میں ڈسٹریبیوٹ ہوتے رہتے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ پوری دنیا جو ہے نا آٹھ دس دولت مند ہیں جن کے ہاتھ میں ہیں. پتہ ہے آپ کو یہ سودی نظام کی لعنت ہے. تبھی میرا تو معمول پتہ ہے کیا ہے، میں بڑے بڑے اسٹور سے سودا نہیں خریدتا. ایک دفعہ خریدا ہے، اس کے بعد میں نے توبہ کی. آپ خریدیں، میں کوئی ناجائز نہیں کہہ رہا. یہ جو بیچارہ گلی محلے میں دکاندار بیٹھا ہوا ہے یار، یہ اس نے کوئی بینکوں سے قرضہ نہیں لیا، خون پسینہ بہا کے اس نے کھوکھا لگایا ہے، دکان بھی رینٹ پر ہوتی ہے اکثر لوگوں کی، محنت کر کے لا رہا ہے اور مزے کی بات ہے آپ کے گھر پہ پہنچا دیتا ہے. آپ پانچ روپے بچانے کے لیے یار اتنا لمبا چکر چل کے جاؤ گے، پھر وہاں گھومو گے، اور وہ ایسے ایسی ٹوپیاں کرا رہے ہوتے ہیں آپ کو. چیزیں سستی ہوتی ہیں، ایک مہنگا آئٹم رکھا ہوا ہوتا ہے جس میں وہ. ایک دفعہ کیا ہوا، میں گیا وہاں کسی بڑے اسٹور میں نا، یہ بھی 15 سال پرانی بات ہے، شاپنگ کی، بہت سستا مستا، ایک چاکلیٹ کا بھی ہم نے وہ خرید لیا پیکٹ. گھر آ کے دیکھا اس کا تو ٹھیک ٹھاک بل بنا ہوا ہے چاکلیٹ کا، پتہ چلا وہ سارا پسینہ کہاں نکل گیا ہمارا چاکلیٹ میں. لوگ کہہ رہے تھے دال سستی ملی. تو میں کوئی ناجائز ہونے کا فتویٰ نہیں دے رہا، آپ کریں شاپنگ، جائیں، لیکن جو ہمیں پسند ہے اپنی رائے کا اظہار تو کر سکتے ہیں. یہی گلی محلے میں جو ہے نا، ان کو لفٹ کرایا کرو، ان کا بالکل حق حلال کا ہوتا ہے، صحیح ہے نا؟ باپ دادا کی محنت ہوتی ہے ان لوگوں کی، ان کو بینک قرضے دیتا بھی نہیں ہے. تو سود پہ اللہ نے پابندی لگائی ہے. تو اللہ تعالی یہ کیا ہے، یہ معاملات کا احکام ہے شریعت کے. انشورنس حرام ہے اسلام میں. اب آپ دیکھو نماز کے بارے میں جب بتاؤ گے نا، پانچ نمازیں فرض ہیں، لوگ لاجک نہیں پوچھتے، کہتے ہاں بھائی ہر مذہب میں نماز ہوتی، عبادت ہوتی ہے، تو اسلام میں بھی ہے، پانچ کیوں ہے بھائی، اللہ کا حکم ہے پانچ ہے، چپ ہو جائیں گے لوگ. سود کا بولو حرام ہے نا، ایک دم مرچیں لگیں گی. کیوں؟ تو ساری دنیا ہی سود پہ چل رہی ہے، یہ تو سب کی تنخواہیں سود پہ جا رہی ہیں، بھائی یہ کون سا حرام بھائی. وہ پھر غامدی صاحب کے فتوے تو آپ کو پتا ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں ہر چیز کو حلال کرنے کے لیے. ایکچولی وہ والا سود ہی نہیں ہے، وہ والا سود تو کچھ اور تھا. قسطوں پہ اگر آپ پینلٹی لگا کے اضافی رقم لیتے ہیں تو وہ سود نہیں ہے ایکچولی. ایکچولی کر کے بڑا ہی غرق کر دیا بھائی. قسطوں پہ جب آپ ایک چیز طے کر لو نا اسی وقت، قسطوں پہ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں لیکن اسی وقت قیمت طے ہو جائے، پھر اس میں کمی بیشی جائز نہیں ہے. قیمت طے ہونے کے بعد آپ نے کہا لیٹ پیمنٹ پہ میں اضافی رقم لوں گا، یہ حرام ہے، ناجائز ہے، سود ہے یہ. آمدی صاحب نے اس کا جواب یہ دیا، سود تو پیسوں کا پیسوں کے بدلے میں ہوتا ہے، یہ جو اضافی لے رہے ہو یہ تو آپ اس چیز کے بدلے میں لے رہے ہو. جناب آپ سے بات سمجھنے میں غلطی ہو رہی ہے، یہ اس چیز کے بدلے میں نہیں لے رہا. اگر اس چیز کے بدلے میں لے رہا ہوتا تو دیکھو، ایک بائک کیش پہ 1 لاکھ روپے کی ہے، قسطوں پہ 1.5 لاکھ روپے کی ہے، آپ نے اسی وقت طے کر دیا قسطوں پہ لوں گا 1.5 لاکھ کی، اب یہ اضافی پورا اس بائک کے بدلے میں ہی ہے، ہم اس کو حلال کہتے ہیں. لیکن وہ 1.5 لاکھ ٹائم پہ نہ کرے، لیٹ ہونے کی وجہ سے وہ 1.5 کے 2 ہوں گے، تو یہ بائک کے بدلے میں نہیں ہے، یہ ان پیسوں کے بدلے میں جو لیٹ پیمنٹ ہے اس کے بدلے میں 50,000 لگ رہے ہیں. تو آپ کی لاجک ہی یہاں ختم ہو گئی، یہ پیسوں کے بدلے میں ہی پیسے لے رہے ہیں، بائک کی قیمت جو تھی وہ تو طے ہو چکی ہے 1.5 لاکھ، اب جو اضافی لے رہا ہے بھائی، یہ جو 1.5 لاکھ تھے نا اس 1.5 کے بدلے میں کیا لیے جا رہے ہیں، لیٹ پیمنٹ کی وجہ سے 50,000 اضافی. تو یہ پیسوں کے بدلے میں اضافی پروفٹ لیا جا رہا ہے، یہ بائک کے بدلے میں نہیں لیا جا رہا. تو آمدی صاحب نے جو اس طرح سے سود کو حلال کیا ہے نا، ایک صاحب مجھے کہنے لگے، میں نے فتویٰ لے لیا ان سے تو میں کیا کروں، میں تو مجبور ہوں. میں نے کہا بھائی آپ کے لیے جب بھی دنیا میں اصول ہے، ہر چیز کے ماہرین سے فتویٰ لیا جاتا ہے. آپ کہو کہ جی مجھے بیمار تھا اور میں بیسیوں قسم کی بیماریاں تھیں، میں نے تو وہ جو ایک صاحب ہمارے محلے میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے علاج کرا لیا، میں کیا کروں، وہ تو بڑی زبردست باتیں کرتا ہے. تو کیا اس کی زبردست باتوں کی بیس پہ آپ کے لیے اس سے علاج کرانا جائز ہوگا؟ مر گئے تو خودکشی کا گناہ ہوگا. لوگ کہیں گے بھائی پراپر وے میں جب تک ڈاکٹر نہیں ہے, حکیم نہیں ہے, آپ کے لیے اس سے علاج کرانا جائز نہیں ہے. تو جب تک کوئی پراپر عالم نہ ہو آپ کے لیے اس سے فتوا لینا جائز نہیں ہے, چاہے وہ کیسی میٹھی باتیں کر رہا ہو. تو سود کو اسلام نے حرام قرار دیا. اس میں اب لوگوں کا چونکہ مزے خراب ہوتے ہیں, پیسوں کی محبت ہے, تو اتنے دلائل, ساری دنیا سود کھا رہی. کیوں کھا رہی ہے ساری دنیا سود بھائی؟ کہنے دیکھو تنخواہیں سب کی بینکوں سے آتی ہیں. بھائی تنخواہ بینک سے آنے سے وہ تنخواہ حرام تھوڑی ہو جاتی ہے. سود کہتے کس کو ہے؟ رقم کے بدلے میں جب آپ اضافی رقم لیتے ہیں نا, وہ اضافی رقم سود کہلائے گی. بینک سے جب آپ قرضہ لیتے ہیں وہ قرضہ تھوڑی سود ہے, سود تو وہ رقم ہے جو آپ بینک کو دیں گے. تو ساری دنیا کیسے سود کھا رہی ہے؟ بینک کھا رہا ہے سود, وہ سود کھا رہا ہے آپ. اسی طرح معاملات میں جب انشورنس کی بات کرتے ہیں, اسلام میں پیسوں کے لین دین کے اصول اور ضابطے ہیں. معاملات کی دو بڑی قسمیں ہیں, تین قسمیں اصولی طور پر. تو ایک سیاست مدنیہ جسے کہا جاتا ہے, اسٹیٹ کے کیا احکام ہیں, ریاست کے کیا احکام ہیں. ایک ہے معاشرت, آپس کے جو ہمارے معاملات ہیں. پھر اس میں دو قسمیں ہیں, ایک پیسوں کے لین دین میں شریعت نے کیا احکام دیے, دوسرا رشتوں کے معاملات میں نکاح طلاق کے کیا احکام ہیں. تو پورا اسلام نے ایک ایک چیز کو ایکسپلین کیا ہے. کہیں بھی آپ ڈنڈی مارو گے نا, اپنی چلاؤ گے, تو اس کا مطلب آپ اللہ کو اللہ نہیں مانتے. تو پیسوں کے لین دین میں اسلام نے ہمیں باؤنڈ کیا ہے کہ سود والے طریقے سے آپ پیسہ بولو نہیں کما سکتے. غیر مسلم کما سکتا ہے, وہ کماتا رہے. اسی طرح بھائی اسلام نے ہمیں پابند کیا کہ آپ جوئے والے طریقے سے پیسہ نہیں کما. جوا کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی حادثے کے ساتھ, کسی بھی واقعے کے ساتھ اپنے نفع کو مشروط کر دینا. کسی بھی نفع کے ساتھ اپنے واقعے کے ساتھ اپنے نفع کو جب آپ مشروط کر دو گے نا, تو اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ کہ وہ واقعہ نہیں ہوا تو آپ کی رقم ڈوب جائے گی, واقعہ ہو گیا تو رقم اضافی مل جائے گی, یہ جوا ہے. اور اگر ڈوبنے کا خطرہ نہ ہو تو پھر یہ غرر ہے. غرر کہتے ہیں غیر یقینی خرید و فروخت, غرر. اس سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. آپ کسی کو روپیہ دیتے ہیں کہ اگر کل یہ واقعہ ہو گیا تو 1,00,000 دے رہا ہوں, تجھے 2,00,000 لوں گا, واقعہ نہیں ہوا تو میرے 1,00,000 واپس کر دینا. تو یہ بھی کیا ہے میرے بھائی؟ حرام ہے. انشورنس میں کیا ہو رہا ہے؟ اب علماء جب ان لوگ کو سمجھاتے ہیں, آپ نے بیمہ پالیسی لی, آپ کے ابا مر گئے تو اتنے پیسے ملیں گے, نہیں مرے تو بولو نا, ملتے ہیں پیسے پھر؟ نہیں ملتے. اب آپ کہیں کہ یہ تعاون ہے, بیچارہ یتیم ہو جائے گا تو یتیم ہونے پر اتنے پیسے اس کو ملیں گے. بھائی تعاون جائز شکل میں جائز ہے, سود اور جوئے کے طریقے پر جائز بولو نہیں ہے. سود اور جوئے کے طریقے پر تھوڑی جائز ہے تعاون. جب جوئے کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے نا, اس وقت جوا بڑا خاندانی کھیلا جاتا تھا, اس جوئے سے غریبوں کو فائدہ ہوتا تھا. اس جوئے کو اسلام نے حرام قرار دیا. عرب کیا کرتے تھے؟ تیروں پہ نام لکھ کے ڈالتے تھے, تیر گھماتے تھے, جس کا نام آ گیا نا, سارے رقم جمع کرتے تھے پہلے. جیسے 7 افراد ہیں جوا کھیل رہے ہیں, 7 تیروں پہ سب کے نام لکھے اور وہ پانسا ڈالا. اچھا فرض کرو 1,00,000 سب سے جمع کر لیے, کتنے جمع ہو گئے؟ 7,00,000. پھر جب جس کے نام جوا آیا نا, جو جیت گیا, اس کو 7,00,000 روپے مل جاتے تھے اکیلے کو. وہ کیا کرتا تھا؟ وہ ساری رقم غریبوں میں بانٹتا تھا. فائدہ کس کو ہو رہا تھا بھائی؟ اس کو یہ فائدہ ہوتا تھا, بھائی نام کس کا آئے گا؟ میرا نام آئے گا, میں نے کھلایا. اسلام نے کہا کہ غریبوں کی مدد کا یہ طریقہ ٹھیک بولو نہیں. حلال طریقے سے کما کے غریبوں کی مدد کرو, جوئے میں جیتی ہوئی رقم غریبوں کی مدد میں استعمال مت کرو. تو یہ حرام ہے, ناجائز ہے. تو انشورنس میں یہی ہو رہا ہے. پھر بھی علماء کہتے ہیں کسی ملک کا قانون ہے انشورنس کروانا, وہاں آپ مجبور ہیں, لیکن اس پہ حلال کا لیبل نہ لگائیں. بہت سے ملکوں میں آپ کو ویزا ہی نہیں ملے گا, رہنے کی اجازت ہی نہیں ملے گی, وہاں ایک مجبوری ہے. تو وہ پھر اللہ حکومت سے پوچھے گا, لیکن آپ اس پہ حلال کا لیبل بولو مت لگاؤ, اپنے اختیار سے یہ کام مت کرو آپ. اور یہ بھی ذہن میں رکھیں, انشورنس والے جو کہتے ہیں نا یہ تعاون ہے, یہ بھی جھوٹ ہے, یہ بزنس ہے. یہ کیا ہے بولو بھائی؟ بزنس ہے. وہ تعاون کی نیت سے یہ کام نہیں کرتے. نوٹ چھاپنے کا ایک طریقہ ہے. اس کی مثال ایسے ہے, 10 آدمی مجھے نظر آئے, میرے پاس کوئی بزنس ہے نہیں, میں نے کیا کیا, میں نے چال چلی, یہودی دماغ ہے نا ان سب چیزوں کے پیچھے, کچھ کیے بغیر پیسہ کماؤ. نیچرل طریقے سے پیسہ کمانا بڑا مشکل کام ہے, کچھ کرنا پڑتا ہے بھائی. مرغیاں خریدو گے, پتہ نہیں انڈا دیں نہ دیں, بیماری آ گئی, پوری مرغیاں ہی مر گئیں. گائے خریدو گے, دودھ نکالنا پڑے گا روزانہ صبح صبح, اس کا دودھ بیچو گے. کسی دن گائے کا موڈ آف ہے تو دودھ بھی مارکیٹ سے شارٹ. تبھی دیکھو بھینسوں والے بھینسوں کو خوش رکھنے کی اتنی کوشش کرتے ہیں نا, لطیفے سنا سنا کے خوش رکھتے ہیں, ٹینشن میں نہ جائے بھینس. میں نے گائے پالی ہے نا, مجھے پتا ہے گائے ٹینشن میں ہوگی دودھ نہیں دے گی وہ. ابے تجھے ٹینشن کے دودھ سے کیا تعلق ہے یار؟ نہ وہ دے گی نہیں دودھ. بھی میں پہلے مجھے خوش کرو, اس کی سیوا کرتے ہیں, اس کو خوش رکھتے ہیں, سمجھاتے ہیں اس کو, پھر جا کے دودھ دیتی ہے. تو حلال کمانے میں بڑے بکھیڑے ہیں. تو یہودی دماغ نے کیا سوچا کہ چند دنوں میں کروڑپتی بن جاؤ. تو وہ ایسے دماغ انہوں نے استعمال کیا, انہوں نے کہا یار ایسا کرو, 10 آدمی ہے نا, یہ ایک میں سمپل سا فارمولا بتا رہا ہوں انشورنس کا, 10 آدمی ہیں, ان کو الو بناؤ, 10 کروڑ پتی لوگ ہیں, ان کو جا کے سمجھاؤ, دیکھو تم 10 کے 10, تمہارے بچے بھی ہیں, تمہاری بیوی بھی ہے, اللہ نہ کرے آج تم مر گئے, آج تم مر گئے, تمہیں پتا ہے تمہارے بچوں کا کل کیا ہوگا؟ ظاہر آدمی کہتا ہے پتہ نہیں کیا ہوگا یار. تو ایسا کرو, میں تمہارا خیر خواہ ہوں, 1-1 کروڑ تم 10 کے 10 مجھے دے دو, قسطوں میں دے دو, کیش دے دو, وہ تو قسطوں میں ہی چل رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اگر تم مر گئے نا, اگر تم مر گئے, 1.5 کروڑ میری طرف سے تمہارے بچوں کو منتھلی تم دے دیا کرو. میں نے پہلے سے کیلکولیشن کی بھی ہے, ماہرین سے اندازے لگوائے ہوئے ہیں کہ کتنے لوگوں کے مرنے کا چانس ہے حادثے سے. ساری دنیا تھوڑی مر جاتی ہے بھائی. ابے کووڈ میں بھی 1/3 دنیا بھی ہلاک نہیں ہوئی ہے. ڈیزاسٹر جتنے بھی آتے ہیں 1% آبادی بھی نہیں مرتی ہے. جوان آدمی کی موت کا ریشو 2% ہوگا, 5% ہوگا. تو پہلے سے کیلکولیشن کی ہوئی ہے کہ یار اتنے پرسنٹ چانس ہے مرنے کا, 1 مر گیا 2 مر گیا افورڈ کر لوں گا, باقی 8 تھوڑی مریں گے, وہ کیا ہوگا؟ میرا پروفٹ. انشورنس کا میں نے بالکل سادہ سا خلاصہ جو آپ کے سامنے پیش کیا ہے نا, وہ یہ ہے, بیس یہ ہے اس کی. آگے پھر اس میں بڑی تفصیل ہے, ڈیٹیل ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی؟ مجھے تو ایسا لگ رہا ہے شاید ہم سب ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں, سلسلے میں آئے ہوئے ہیں ملاقات کے لیے. بیس یہ ہے یا نہیں ہے؟ باقی پھر اس میں ڈیٹیل ہے, پوری تفصیل ہے اس کا. تو انہوں نے اصل اس کا جو اسٹرکچر ہے وہ یہی ہے. اور ایک اور ہوشیاری پتہ ہے کیا کی ہے, انشورنس کمپنی کو لمیٹڈ بھی کر دیا. لمیٹڈ کا مطلب کیا ہے؟ کمپنی آج کل ساری لمیٹڈ ہے, کہ پروفٹ جب تک ہوگا ہم دیں گے, لاس کمپنی کے ذمے نہیں ہے. یعنی آپ کیا دماغ لڑایا یار. دیکھو یہ ایسے ہے, یہ دنیا گورا گیم کیا کھیل رہا ہے, یہودی گیم کیا کھیل رہا ہے, گورا بھی کر رہا ہے یہ کام. اسلام ان چیزوں میں کباب میں ہڈی بنتا ہے, تبھی ان لوگوں کو اسلام پسند نہیں ہے. کمپنیوں کے آگے آپ نے دیکھا ہوگا نا لمیٹڈ, یہ کیا ہے لمیٹڈ؟ یہ منجن ہے. مثال کے طور پر 4 آدمی مل کے کاروبار شروع کرتے ہیں. بھائی میں ہو گیا, وسیم بھائی ہو گئے, غفار بھائی ہو گئے, ستار بھائی ہو گئے, ٹوٹل کتنے آدمی ہو گئے؟ 4. ہم نے لوگوں سے پیسہ, اپنا 5 روپے بھی نہیں لگائے, لوگوں کو ہم نے منجن بیچا, زبردست کمپنی کھل رہی ہے, بزنس ہو رہا ہے, اپنا منجن اپنا ہے. بینکوں سے قرض لے کے دے دنا دن بزنس کر کے شیئر ہولڈر کو ہم نے دینا شروع کر دیا. اچھا بھائی یہ بزنس تو 4 آدمیوں کا ہے. نہیں بھائی ہمارا نہیں ہے, یہ کمپنی کا بزنس ہے. یہ کس کا بزنس ہے؟ کمپنی کو ایک شخص قانونی فرض کر لیا ہے, لیگل پرسن. یہ میرا نہیں ہے بھائی, میرا اس سے کوئی, یہ لیگل پرسن ہے, ہوا میں بھی اس کا وجود بولو نا نہیں ہے. یہ ایک لیگل پرسن ہے, اس کا کوئی بھی نام رکھ دیا, کچھ بھی نام رکھ دو, کوئی اچھا سا نام بتا دو تاکہ مثال اور اچھی ہو جائے نا, کچھ بھی نام رکھ دو. نہیں نہیں طارق مسعود نہیں بھائی، کچھ بھی نام رکھ دو آپ، رفی بھائی نام رکھ دیا، اس کمپنی کا نام ہے رفی اینڈ سنز لمیٹڈ کمپنی، ٹھیک ہے نا. اب چار آدمی مل کے بزنس کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کمپنی جواب دہ ہے، کمپنی پروفٹ تقسیم کرے گی. اب کمپنی کو ہو گیا لاس، یعنی ہم چار آدمیوں نے، اصل میں تو ہم چار نے مل کے بزنس کا بیڑا بولو غرق. جب کما رہے تھے تو کروڑوں روپے ہم نے کمائے لوگوں کے پیسوں سے، دے دنا دن بنگلے بنا لیے. اسلام کہتا ہے کمبختو، جب تم کما رہے ہو تو رسک بھی تو لو نا، نقصان کا دین چڑھے گا، قرضہ چڑھے گا تو تم پہ چڑھے گا. دیکھو ایک آدمی، دو آدمیوں نے مل کے بزنس کیا نا شراکت پہ، تو جب اس کاروبار پہ قرضہ آئے گا تو دونوں پہ آئے گا نا. انہوں نے کیا کیا کمبختوں نے، قرضہ جب آ گیا نا، لاس میں جا رہے ہیں، ہم پہ نہیں آ رہا، یہ کمپنی پہ آ رہا ہے. اب جب آپ آؤ گے، بھائی میرا جو نقصان ہوا ہے مجھے پیسے چاہیے، کمپنی سے لو. کمپنی کی نہ ٹانگیں ہیں، کمپنی کے نہ ہاتھ ہیں، کمپنی کی نہ زبان ہے، کمپنی کی نہ وہ ہے کہاں، کاغذ میں ہے وہ. کاغذ اپنی بکری کو بھی نہیں کھلا سکتے آپ. یہ مطلب ہوتا ہے کس کا، لمیٹڈ، کہ صرف یہ جتنے ایسٹس ہیں نا کمپنی کے، اس حد تک لاس کمپنی کے ذمے ہیں. آپ کو کمپنی کے جو شیئر ہولڈر ہیں، جو بڑے بڑے لوگ، جو کمپنی کے 70-70% حصے کے مالک ہیں، ان کے گھر لاس کی تلافی کے لیے آپ کو جانے کی اجازت بولو نہیں ہے، کیونکہ یہ ان کا بزنس نہیں ہے. وہ صرف پیڑے کھانے کے لیے تو ان کا بزنس ہے، جب لاس میں جائے گی کمپنی تو کمپنی اس کی ذمہ دار ہے، اور کمپنی ہے ہی نہیں مارکیٹ میں، کیونکہ کمپنی ڈیزالو ہو گئی ہے. کمپنی کیا ہو گئی ہے، ختم ہو گئی، تو وہ جو کاغذ میں تھی وہ بھی نہیں ہے. یہ گیم کس نے، یہ منجن کس نے بیچا ہے، انگریز نے، جو صبح و شام ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کی باتیں کرتے کمبخت تھکتا نہیں ہے. اسلام نے اس پہ پابندی لگائی ہے، تبھی ہم میزان بینک کے بھی لمیٹڈ والے عنصر کو نہیں مانتے ہیں. لکھا ہوتا ہے میزان بینک میں بھی، ہم کہتے ہیں شرط خلاف شرع ہے. میزان بینک سے لین دین جائز ہیں، لیکن یہ جو شرط لگی ہوئی ہے نا کہ کمپنی ذمہ دار ہوگی، یہ شرط شریعت کے کیا ہے، خلاف ہے. ہم کہتے ہیں لاس ہوا تو اس کے جو اونر ہیں وہ ذمہ دار ہوں گے اپنی جیب سے بھرنے کے. نہیں آئی میرا حال ہے بات سمجھ؟ بعض شرطیں ایسی ہوتی ہیں، ان شرط کی وجہ سے عقد فاسد نہیں ہوتا، لیکن شرط ہی وہ کالعدم ہوتی ہے. شریعت کہتی ہے شرط نہیں ہے، اس کو ہم نہیں مانتے. جیسے کچھ دن پہلے ایک میاں بیوی آئے نا، شادی کر رہے تھے، تو اس میں شرط لگائی عورت نے کہ اگر مرد نے دوسری شادی کی تو 1.5 کروڑ روپے مجھے دیں گے. میں نے کہا میں یہ شرط تو لکھ دوں گا، لیکن اس شرط کی شریعت میں کوئی حیثیت، اس شرط پہ نکاح کیا تو نکاح تو ہو جائے گا، لیکن یہ شرط کیا ہوگی بھائی، کالعدم ہوگی. تو بعض شرطیں جب عقد میں لگائی جاتی ہیں تو کچھ شرطیں تو ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ ایگریمنٹ ہی باطل ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے. کچھ شرطیں ایسی ہوتی ہیں ایگریمنٹ تو صحیح ہو جاتا ہے، لیکن شریعت کہتی ہے اس شرط کی کوئی شرعی حیثیت بولو نہیں. تو پھر وہ خاتون بیچاری پریشان ہو گئی. میں نے کہا میں تو لکھ دوں گا لیکن اس کی کچھ حیثیت نہیں ہے. پھر کیا کریں؟ پھر ایک اور تصویر ہم نے ان کو بتائی، وہ پھر میں آپ لوگ کو نہیں بتاؤں گا، ہر کام ممبر پہ بتانے کا نہیں ہوتا. میں تو لوگوں کو دوسری شادی کا مشورہ دیتا ہوں، لیکن اب آپ دیکھو وہ خاتون کہہ رہی کوئی ایسا ٹیکنیکل طریقہ ہو کہ یہ شادی نہ کر سکیں. پھر ایک ٹیکنیکل طریقہ میں نے بتایا، سمجھ رہے ہو؟ اس سے یہ تو نہیں ہوا کہ مرد شادی نہیں کر سکے گا، کرنے کی تو اللہ نے اجازت دی، لیکن کچھ اختیارات عورت کے پاس چلے جائیں گے. وہ پھر میں نے ان کو بتا دیا، لیکن ہر چیز بتانے کی نہیں ہوتی، بعض چیزیں ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی، اس سے گھر خراب ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. کبھی چھاؤں میں آئیں گے، اکیلے میں ملیں گے، اس سلسلے میں انشاءاللہ ہم بات کریں. اب دیکھو اسلام نے کتنی پابندیاں لگائی ہیں نا. تو یہ دنیا جو انسانوں کے حقوق کی بات کرتی ہے، باتیں بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن اس میں حقوق غریب کا بیڑا غرق ہو رہا ہوتا ہے. اس میں کمپنیوں کے جو بڑے بڑے کمپنیوں کے مالک دیکھو آپ، وہ ایسا پیسہ کماتے ہیں، غم کوئی نہیں ہوتا ان کو. غم یہی ہوتا ہے کہ کمپنی ختم ہو جائے گی بس. لیکن ایک عام تاجر کو غم یہ ہوتا ہے کہ بھائی مجھ پہ قرضہ نہ چڑھ جائے، قرضہ چڑھا تو میرے گھر لوگ آ کے بیل بجائیں گے. لیکن کھرب پتی تاجر کو یہ خطرہ نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے میرے گھر آ کے بیل نہیں بجائیں گے، کمپنی کا دفتر میں جا کے بیل بجائیں گے. اور جب کمپنی ختم ہوگی تو دفتر بھی کیا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا. یا دفتر سے لے لیں، دفتر کیا کرے گا، تو نام ہی نہیں آتا نا, کمپنیوں کا آ رہا ہوتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کمپنیاں کھولنا جائز نہیں ہے, کاروبار کریں آپ, لیکن یہ گورے کی آپ کو ہوشیاری بتا رہا ہوں میں. یہ جو بڑے بڑے پیسہ کمانے والے لوگ ہیں نا, انہوں نے کیسا انسانیت کو بیوقوف بنایا ہے. تو ظاہر ہے اللہ کا قانون, اللہ تو سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے نا, تو پھر اللہ جو قانون بناتا ہے اس میں یہ نہیں دیکھتا کہ اس کو کیا نقصان ہو رہا ہے, اس کو کیا فائدہ ہو رہا ہے. ساری انسانیت کو دیکھ کے اللہ قانون سازی کرتے ہیں. تبھی ہی ہم یہ کہتے ہیں کہ انسانیت کی فلاح و بہبود صرف اللہ کے قانون پہ چلنے میں ہے. انسانوں سے پوچھ کے قانون بناؤ گے تو قانون بنانے والے اپنے آپ کو سب سے پہلے فیور دیں گے. تبھی جن ملکوں میں اسمبلیوں میں لوگ شراب پیتے ہیں وہ کبھی بھی شراب کے خلاف قانون سازی نہیں کر سکتے, حالانکہ دنیا میں کس قدر فساد ہو رہا ہے شراب کی وجہ سے, ساری دنیا جانتی ہے کتنے بڑے بڑے حادثے ہو رہے ہیں. لیکن بھائی کیوں شراب کو اللیگل نہیں کرتے؟ جو اسمبلیوں میں پہنچتے ہیں وہ خود میجورٹی ان میں شراب پی رہی ہوتی ہے, شراب پی کے تو آئے ہوتے ہیں, وہ کیسے اس کے خلاف قانون سازی کریں گے؟ وہ کہتے ہیں اگر ہم نہ پی کے آئے ہوتے تو ہمارا دماغ ہی کام نہیں کر رہا ہوتا. تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا بھائی, جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں, جہاں معاملات کی بات آتی ہے تو مسلمان پھر وہاں پہ لاجک تلاش کرنا بولو شروع کر دیتا, وہاں احتیاط نہیں ڈالتا اللہ رسول کے سامنے. جہیز کا دیکھ لو نا آپ, تقریریں ہوتی رہیں گی جہیز ایسا ہے جہیز ایسا ہے, کالم ہوتے ہوں گے, خود لے بھی رہے ہوتے ہیں دبا کے دے بھی رہے ہوتے ہیں. تو مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں, بعض دفعہ لڑکی والے مجبور ہوتے ہیں. لڑکا کس بات کا مجبور ہے بھائی؟ تو بول دے مجھے نہیں چاہیے. دیکھو ہم جو باتیں کرتے تھے آج اللہ نے عمل کروا دیا ٹوٹا پھوٹا ہم سے, ہم نے تو جہیز نہیں لیا بھائی, تمیز سے ہمارا سیٹ اپ چل رہا ہے الحمدللہ. اور مجھے تو چار دفعہ موقع ملا تھا جہیز لینے کا, اتنا لے لیتا کہ میں تو جہیز ہی میں گھوم دب کے مر جاتا جہیز میں. خیرت سے بڑی دنیا میں کوئی نعمت. دیکھو ایک بات کان کھول کے سن لو, ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی نصیحت ہے یہ کہ جس نے ہاتھ یوں کیا نا, چاہے وہ جہیز کی شکل میں ہو, سسرالیوں پہ نظریں ڈالی ہوں, بیوی کی کمائی پہ نظر ڈالی بھی ہو, بھیک مانگنے کے دو طریقے ہیں, دیر آر ٹو ٹائپس آف بھیک. ایک طریقہ جس سے انسان ذلیل ہو جاتا ہے, جو عام بھکاری ہیں جو پھٹے پرانے کپڑے پہن کے آتے ہیں کہتے ہیں اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. دوسرا طریقہ بھیک بھی ہوتی ہے اور پبلک کی نظروں میں ایسے ذلیل بھی نہیں ہوتا, یہ زیادہ خطرناک طریقہ ہے بھیک مانگنے کا. جیسے اکثر میں کہتا ہوں ڈاکوؤں کی دو قسمیں ہیں, ایک قسم جو کراچی میں بے شمار ڈاکو گھوم رہے ہیں اور یہ گورنمنٹ کی الحمدللہ مہربانی ہے, بے شمار ڈاکو گھوم رہے ہیں, یہ کبھی پکڑے جائیں تو لوگ ان کو جلا بھی دیتے ہیں, سر میں گولیاں بھی مار دیتے ہیں, بدنام بھی کرتے ہیں. لیکن ان سے ایک ڈکیتی وہ ہے کہ آپ تھری پیس سوٹ ٹائی میں گھومتے رہیں, آپ کو کوئی ڈاکو بھی نہیں کہتا, کہیں رشتے کے لیے پیغام بھیجیں تو آپ کو رشتہ بھی مل جاتا ہے, کہیں آپ جاب کے لیے اپلائی کریں آپ کو جاب مل جاتی ہے, نماز میں اگلی صف میں آپ کو جگہ دی جاتی ہے. یہ وہ ڈکیتی ہے جس میں ڈکیتی بھی زیادہ پیسوں کی ہے اور آپ پہ ڈکیتی کا دھبا بھی نہیں لگتا. یہ کیا اسے ڈکیتی, جیسے آپ کے ابا کا 20 سال پہلے انتقال ہوا تھا, بہن کی 1 کروڑ وراثت بنتی تھی, آپ نے ابھی تک اس کی وہ وراثت بولو دی نہیں, کھا کے بیٹھے ہوئے. اتنی بڑی زمین تھی ابھی تک آپ ہی اس پہ پیداوار اگا رہے ہیں. ڈکیتی زیادہ خطرناک ہے یا نہیں؟ ایک تو بہن کا پیسہ کھا رہے ہو, وہ ڈاکو غیروں کا پیسہ کھا رہے ہیں, غلط ہے وہ بھی. آپ کس کا پیسہ کھا رہے ہو؟ بہن کا. وہ مانگے تو آپ اس کو عید بقرعید پہ کچھ گوشت بھیج دیا اس کے گھر, عید پہ کپڑے بنا کے دے دیے, بچوں کی کبھی فیسیں دے دی اور بتا دیا کہ میں جب تک ہوں تمہاری ساری ضرورتیں کس کے ذمے ہیں؟ میرے ذمے. چھوٹے بھائی کی وراثت کھا کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں, قرضہ لیا اور مارکیٹ سے کیا ہو گئے شارٹ, دے ہی نہیں رہے قرضہ. ابھی ریسنٹلی 1.5 ہفتے پہلے کسی خاتون نے امریکہ سے, کوئی ریلیٹو ہے جاننے والی, مجھ سے پوچھے بغیر پاکستان میں کسی کو 1.5 کروڑ روپے دے دیے کاروبار کے لیے پچھلے سال, مجھے بتایا بھی نہیں. اب ہماری جاننے والی خاتون ہے, اب ہیں بھی بیچاری ایجڈ, اس عمر میں انسان ٹینشن لینے کا ہوتا ہے, 1.5 کروڑ روپے دے دیا پاکستان پاکستانی کو. اب 1 سال کے بعد کہہ رہی ہے بھائی وہ تو دے ہی نہیں رہا پیسے, تو میں نے کہا یہ ایسا ہی جیسے طلاق دینے کے بعد لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں ہو گئی کہ نہیں ہو گئی. طلاق دینے سے پہلے پوچھ تو کہ یہ بولوں گا کہ ہو تو نہیں جائے گی کہیں. مجھ سے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں پیسہ دینے کے بعد, ڈبونے کے بعد, مفتی صاحب کیا کریں, یہ کیا ہو رہا ہے. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھول جائیں, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر یہ 1.5 کروڑ ان کے دماغ سے نہیں نکلے یہ بیچاری ڈپریشن سے بہت جلد مر جائیں گی. میں نے کہا گئے کسی کا باپ نکال لینا, میرا نام بدل دینا, نہیں دے گا, لچڑ آدمی ہے, نہیں دے گا, نکلوا کے دکھا دو. پھر مجھے غصہ بھی آیا ان خاتون پہ, میں نے کہا آپ کو مجھ سے تو مشورہ لینا چاہیے تھا. کہہ رہی نہیں وہ اتنا نیک آدمی ہے. اور پھر مجھے پھر آدمی کو ڈپریشن میں جاتا ہے. نیک ویک پاکستان میں نیک لوگ مارکیٹ سے کیا چل رہے ہیں بھائی, شارٹ چل رہے ہیں. نیک ہوگا اعتکاف میں بیٹھا ہوگا, اتنا نیک ہوگا, اور وہ والا اسٹائل نہیں ہوگا. صحیح ہے نا, صفائی وفائی ہوگی, یہ بھی نیک, اتنے نیک ہیں. پیسہ لے کے دے دیں میں نے نہیں دیکھا بھائی. ہیں دو چار ہیں لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر. ورنہ نہیں ہوتا بھائی, بھائی کو دو بیوی شوہر کو دے وہ کھائے گا, سالے کو دو وہ ایسا مارکیٹ سے شارٹ ہوگا. ایک تو سالہ اوپر سے پیسے لے کے بھاگ گیا. ہمارے خاندان میں اس کی بہت مثالیں ہیں, دے دیے پیسے. اچھا ایک بات یاد رکھو, یہ بات میں خواتین کو خاص نصیحت کر رہا ہوں کہ تمہیں جب تمہارے باپ کی وراثت سے پیسہ ملا کرے نا, یہ خواتین خوب یہ اس کا کلپ بھی بناؤ, لیکن دیکھنا خواتین کی سمجھ میں یہ بات آئے گی نہیں آئے گی. جب پیسہ ڈوبے گا تو پھر کہیں گی مفتی صاحب صحیح کہہ رہے تھے, جب تک نہیں ڈوبا تو کہیں گی بھائی یہ کوئی تھوڑا زیادہ مبالغہ کر رہے ہیں. میری اکثر باتوں کو لوگ کہتے ہیں مبالغہ بہت کر رہا ہے, جب ڈوبو گے نا تو پتہ چلے گا. جب بہنوں کو وراثت میں حصہ ملتا ہے نا تو خاندان کے لوگ ایسے چکر لگانے لگتے ہیں, جیسے ایک مثال ذہن میں آ رہی تھی جنا مناسب نہیں ہے, دوسری مثال دے دیتا ہوں میں. وہ جو پہلی والی مثال ہے کبھی چھاؤں میں ملیں گے تو انشاءاللہ میں وہ والی مثال دوں گا, اکیلے میں مسجد سے باہر چھاؤں میں ملیں گے تو دوں گا میں. دوسری مثال فی الحال میں پارسل کر دیتا ہوں کہ ایسے رشتے دار چکر لگائیں گے نا اور اتنے نیک بن کے آئیں گے. ہمارے محلے میں وہ مثال کیا ہے, ہمارے محلے میں نا ایک صاحب تھے چھیچڑے لے کے بیٹھا کرتے تھے, بلیوں کو بہت کھلاتے تھے, مسجد کمیٹی کے تھے, اب چلے گئے یہاں سے, شفٹ ہو گئے, اللہ ان کی عمر برکت دے. ان کو جانوروں کو کھلانے کا بڑا شوق تھا. تو انہوں نے کیا کیا تھا, وہ کچھ چھیچڑے لے کے جمع کرتے, وہ اپنے عالم بھائی, وہ چھیچڑے لے کے جمع کرتے تو بلیوں کو کھلاتے, تو بلیوں کو مخبری ہوتی کہ بھائی یہاں مارکیٹ میں کیا بک رہا ہے, مل رہے ہیں فری پھوکٹ کے چھیچڑے. اب ایک بلی وہاں سے, دوسری وہاں سے, جس کو پتا, بلی کو پتا چل جائے کہ فلاں جگہ پہ چھیچڑے فری پھوکٹ میں مل رہے ہیں, بلی چھوڑے گی؟ اب کیا پورا بلیوں کا اجتماع شروع ہو گیا تھا, اب ہمارے لیے بائک پہ آنا جانا مشکل ہو گیا. اچھا کسی دن وہ کسی کام سے گئے ہوئے ہیں, وہ نہیں آئے تو بلیاں پہلے پہنچی ہوئی ہیں وہاں پہ, میاؤں میاؤں ایک شور شرابہ ہو رہا ہے بلیوں کا, پورا ایک احتجاج چل رہا ہے, بھائی کہاں ہے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یہ آپ کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے, آپ بلیوں کو بے روزگار بنا رہے ہو. آپ مر گئے خدا نہ خواستہ, یہاں سے شفٹ ہو گئے, یہ بلیوں کو تو اب خود سے کھانے پینے کی عادت, ان کو پتا ہے شام کو لنگر ملے گا اتنے بج کے اتنے منٹ پہ, پوری بلیوں کی فوج جمع ہو گئی نا. تو جیسے انہوں نے شروع میں چند دن ایک دو دن چھیچڑے پھینکے تو پورے محلے سے بلیوں کی آہستہ آہستہ ان کو خوشبو جانا شروع, ایک بلی نے دوسری بلی کو بتایا, دوسری نے تیسری بلی کو, ہوتے ہوتے پورے محلے کی بلیاں ٹائم پہ جمع ہونے لگی. خوب سمجھ لو, خاندان میں جب کسی کے پاس پیسہ آتا ہے نا, عام طور پر لڑکیوں کے پاس پیسہ جب ہی آتا ہے, لڑکیوں کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کو الو بنانا الحمدللہ بہت آسان, خواتین سمجھتی ہم سے زیادہ ذہین دنیا میں کوئی نہیں ہے. لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, ہوں گی آپ بہت ذہین لیکن آپ کو تجربہ بالکل بھی نہیں ہے. آپ کے ابا کا انتقال ہوا, اتفاق سے آپ کو وراثت مل گئی, ملتی گائیں ہماری سوسائٹی میں مل گئی, تو اب کیا ہوگا کہ بلیوں کی طرح جتنے بھی رشتے دار ہیں وہ ارد گرد اکٹھے ہونا شروع ہو جائیں, فون آئیں گے آپ کے پاس. دیکھیں ایکچولی بات اصل میں یہ ہے جو فرعون نے مرتے ہوئے کہا تھا نا, انہو آمنتو انہو لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل. فرعون جب مرنے لگا تھا نا تو ضمیر شان لے کر آیا تھا. ضمیر شان کیا ہوتی ہے؟ ضمیر قصہ, یہ علماء سمجھتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بات یہ ہے کہ ویسے تو فرعون ایمان نہ ہی لے رہا تھا نا اللہ پر, لیکن جب ایک اس کو غوطہ لگا ہے نا تو ایک دم سے نہیں لے آیا, کہہ رہے بات تو سنو. ایکچولی بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ میں اسی اللہ پہ ایمان لاتا ہوں جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے. پوری ڈیٹیل میں جا کے فرعون ایمان لے کر آیا ہے پوری تفصیل سے, لیکن اللہ نے اس کے ایمان کو مانا نہیں ہے. پہلے مختصر کہہ دیتا لا الہ الا اللہ, اللہ مان لیتے ہیں. پوری ڈیٹیل میں جا کے بھی ایمان لا رہا ہے اللہ, ضمیر شان لے کر آ رہا ہے کہ قصہ یہ ہے, بھائی بات تو سنو. تو رشتے دار کیا کہتے ہیں؟ ضمیر شان لے کر آتے ہیں. ایسے نہیں جائیں گے کہ بھائی آپ تمہیں پیسہ ملے 1 کروڑ, لاؤ مجھے دو, میں انویسٹ کر کے آدھا تمہارا آدھا میرا, ورنہ یہ رقم ڈوب جائے گی. نہ نہ نہ, بڑے تمیز سے چکنی چپڑی باتیں کر کے دیکھیں, ایکچولی بات یہ ہے کہ میرے پاس تو اللہ کا دیا پیسہ بہت ہے, مجھے تو ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ کہ ابھی ایک نیا پروجیکٹ شروع ہوا ہے, اس میں اگر لوگ انویسٹ کر رہے ہیں, تو میں نے کہا یار ہماری بھی کوئی کزن لگتی ہے, ہماری بھی کوئی رشتے دار لگتی ہے, تو خیال ہو رہا تھا کہ میں تمہیں بتا دوں یہ اسٹائل ہے, سمجھ رہے ہو. میرا خیال ہو رہا ہے کہ میں آپ کو بھی بتا دوں, اور اچھی انویسٹمنٹ ہے اور فائدہ بہت ہوگا اس سے, ورنہ دیکھنا لوگ تم سے پیسہ لے کے نا کاروبار کے نام پہ تمہیں الو بنائیں گے. جو کام خود کر رہا ہوتا ہے وہ کس پہ ڈال رہا ہوتا ہے؟ لوگوں پہ ڈال, ورنہ دیکھنا ہوگا کیا, لوگ تمہیں الو بنائیں گے. میں خواتین سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں آپ کو پیسہ ملا, سونا لے کے لاکر میں ڈال لو, یا کوئی پراپرٹی خود جا کے لے کے کسی کو پکڑاؤ نہیں. یہ خوب ذہن میں رکھو, جو پیسہ کسی کو پکڑا دیا نا وہ اب آپ کا نہیں ہے. شاید 1% کوئی خاتون ایسی ہو جس کا پیسہ بچ جائے, کوئی بہت ایماندار بندہ مل جائے, ورنہ نہیں ہے, امپوسیبل. لیکن یہ بات سمجھ میں بولو نہیں آئے گی, نہیں آئے گی سمجھ میں بات. یہ بھی میں لکھ کے دے دوں, ایک دو دفعہ پروفٹ کما کے دے گا وہ بھاگ جائے گا. اور پراپرٹی کیسے لیں یہ بھی بتا دوں. اب پیسہ آ گیا نا کسی لڑکی کے پاس, خاتون کے پاس, ابا کا انتقال ہوتا ہے تو مل جاتے ہیں پیسے, بعض دفعہ اکثر تو نہیں ملتے لیکن بعض دفعہ مل جاتے ہیں. اگر پراپرٹی ملی ہے تو اس کی فائل لے کے رکھ لو بس, اپنے نام کرا کے چھیڑو ہی نہیں. یہ بزنس کرنا ہر ایک کا کام نہیں ہے, فائلیں گھمانے کی کوشش نہیں. یہ سارے منجن ہم پہ لوگ ہم سے کھیل چکے ہیں, ہم نے بڑی فائلیں وائلیں گھمائی ہیں, زیرو ہو کے بیٹھ گئے تھے الحمدللہ, سمجھ رہے ہو نا. اور ہمارے ابا ہمیں کہتے تھے کہ میں سمجھا رہا ہوں کبھی کسی کو پیسہ مت پکڑانا, پھر یہ بھی کہتے تھے لیکن یہ بات جب تک پیسہ ڈوبتا نہیں ہے سمجھ میں آتی نہیں ہے. ہمیں تو 4 شادیوں کی برکت سے اللہ نے دوبارہ کھلا دیا, ورنہ ہم نے جو حماقتیں کی تھیں پوری کوشش کی تھی کہ کھانے کو روٹی بھی نہ بچے ہمارے پاس, جو ہم نے حماقتیں کی. تو پراپرٹی لے لو, اگر پراپرٹی ہے تو فائل لے کے رکھو. بزنس خود جو کیا جاتا ہے وہی ہوتا ہے, کسی کو پکڑایا میرے بھائی اسٹیٹ ایجنٹ نہیں کما کے دے گا آپ کو, وہ پاگل تھو, وہ اپنے لیے بیٹھا ہے, وہ سب سے سڑے ہوئے پلاٹ میں تمہارا پیسہ ڈالے گا, اپنا پیسہ وہاں ڈالے گا جہاں اس کو پتا ہے کل ڈبل ہو جائیں گے, ادھار لے کے ڈال دے گا, وہ تھوڑے سے پروفٹ پہ ادھار لے لے گا, وہ خوب پاگل ہے, وہ تمہارا پیسہ اچھے پلاٹ میں ڈالے کہ جس کی قیمت کل ڈبل ہو جائے گی. اگر ہے تو وہ پاگل ہے, اس کا مطلب عجائب گھر میں رکھواؤ اس کو, جو پروفٹ خود کما سکتا ہے وہ تمہیں دے رہا ہے. یار کیسے یعنی کوئی سینس کی بات ہے یہ؟ تو کبھی بھی یہ حرکت نہ کرو. مسالے کے کاروبار میں, چاول کے بزنس میں, اور طوطوں کے کاروبار میں, اور فلانا کہہ رہا ہے یہ, اس کو اتنے سنہری باغ لوگ دکھائیں گے, پیسہ ہو جائے گا آپ کا برباد. آپ نے کیا کرنا ہے بھائی؟ گولڈ لے کے لاکر میں ڈال دو آڑے وقت میں, ابھی کھانا پینا تو مل رہا ہے نا. یہ جو بزنس کے آپ کو مشورے دیے جا رہے ہیں نا فیس بک اور ٹک ٹاک پہ, یہ مشورے دینے والے میجورٹی, سب کی بات نہیں کر رہا, ان میں کچھ مخلص بھی ہیں, لیکن 99% مشورے اس لیے دے رہے ہوتے ہیں کہ ان کو خود بیچاروں کو کوئی کاروبار آتا نہیں ہے, تو کہہ رہے مشورے کے ہی پیسے کما لو. مشورے دینے کے لیے چینل بناتے ہیں, یہ جب دیکھتے ہیں نا مکھیاں مار رہے ہیں, نہ ٹماٹر کا بزنس چل رہا ہے, نہ خربوزے کا چل رہا ہے, نہ پراپرٹی کا, تو پھر ایک یوٹیوب پہ چینل کھول کے یہ کاروبار کے مشورے دینے کا کاروبار شروع کر دیتے ہیں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ پھر کیا ہوتا ہے, وہ کلپ وائرل ہوتا ہے, اس پہ ویوز آتے ہیں, تو پھر وہ ایڈورٹائزمنٹ کے پیسے ملتے ہیں, تو کہتے ہیں چلو بزنس نہیں ہوا, بزنس کے مشورے کے پیسے تو الحمدللہ آ گئے نا. सबकी बात नहीं कर रहा, इसमें कुछ अच्छे लोग भी हैं, लेकिन 1% होंगे वो अच्छे, 99% मंजन है। तो जब कोई आपको टिकटॉक फेसबुक पे बिजनेस के मशवरे दे रहा हो ना, तो आप बोला करें यार सबसे बेहतर मशवरा यही है कि मैं भी वही उसी तरह मशवरे दिया करूं जैसे तू मशवरे दे रहा है। समझते हो कि नहीं समझते? मशवरे देने के आपको पैसे मिल जाएंगे, वो गूगल ही दे देगा आपको, वो देखेगा जब लोग इतना देख रहे हैं चैनल आपका तो वो आपको पैसे दे देगा। तो अब जो खवातीन है उन्होंने क्या करना है, प्लॉट गोल्ड लेके डाल दें या क्या खरीद लें, प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी खरीदने का तरीका ये है कि खुद जाएं, अपने किसी भाई भाई के साथ चले जाएं, लेकिन क्या सारी डीलिंग मैं खुद करूंगी। उसमें करना ये है, भाई को भी पकड़ाए ना, 99% चांस है खा जाएगा वो। भाई की बात कर रहा हूं मैं, 1% सही होंगे इसमें, 99% चांस ये कि आपने अपने तहज्जुद 4 महीने लगाकर आया है, उसको पकड़ाए 3 करोड़ अभी 4 महीने लगाकर आया। आप समझ रहे हो मैं मजाक कर रहा हूं, मुबालगा कर रहा हूं? मैं मुबालगा नहीं कर रहा, सही है, मैं सच्ची मुच्ची की बात कर रहा हूं। 1% होंगे सही इसमें, वो भी मैं इसलिए कहता हूं कि फिर जो बयान सुन रहे हैं गुस्सा ना आ जाए कि हम भी ऐसे ही हैं, तो 1% मैंने रखा हुआ है, 99% की बात कर रहा हूं। तो आपने क्या किया, 1.5 करोड़ रुपए, 2 करोड़ 10 करोड़ निकाल के उसको दिए या चेक दिया कि ये प्लॉट खरीदना है, वो वहां तक पहुंचेगा ही नहीं, रास्ते में उसकी नीयत चेंज, एकदम उसको ख्याल आएंगे। वो मैं नहीं कह रहा कि चोर है लेके भाग जाएगा ना, उसके जहन में प्लानिंग आना शुरू कि यार ये 1.5 करोड़ जब मेरे पास आया है मैं खुद क्यों ना करूं इससे बिजनेस, डूब गया तो उसका नुकसान है, आ गया तो दे धनादन, क्या ख्याल है भाई, थोड़ा सा उसको भी दे देंगे प्रॉफिट, वो भी खुश हो जाएगी। ये 10 मिनट के अंदर अंदर उसकी नीयत चेंज ना हुई तो मेरा नाम बदल देना, 10 मिनट भी नहीं लगेंगे नीयत चेंज होने में। मेरे पास एक दफा एक साहब पैसा लेकर आए, मुझे कहने लगे ये 1 महीने के लिए आप अमानत रख लें और बेशक आप चाहें इस्तेमाल कर लें, 1 महीने के बाद मुझे दे देना। मैंने कहा ये पकड़ भाई, 1 महीने में मेरी नीयत चेंज हो जाएगी, ये बता रहा हूं मैं, मुझे रातों को ख्वाब आना शुरू हो जाएगा कि यार मैं इसको फलां जगह इन्वेस्ट करूं फलां जगह इन्वेस्ट करूं, डूब गए तो दोस्ती क्या हो जाएगी हमेशा के लिए खराब, जहां जाऊंगा तुम उंगलियां उठाओगे मेरे ऊपर, ये वो मुफ्ती है जो मेरे पैसे लेके खा गया था। मैंने कहा रख भाई अपने पास, जितना अपनी जेब में है अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने उस पर हमें इज्जत के साथ जिंदगी नसीब की हुई है। वो कहने लगा चलो वैसा ही रख ले, हमने कहा नहीं रख रहे वैसे ही, क्यों रखूं भाई मैं, नीयत खराब होगी, जब पैसा होता है तो उल्टे उल्टे ख्याल आना, मेरी नीयत तो यही होगी कि उस वक्त मेरी 3 थी, फौरन थक जहां से इनकार हुआ था वहां मेरे ध्यान में पता है क्या आता, मैं कहता चलो जहां इनकार हुआ था वो पैसों की वजह से ही हुआ था ना, फिलहाल वहां शादी करके लाओ, सुन्नत पूरी करो, रिस्क जब निकाह करता है इंसान तो अल्लाह ने वादा किया है कि जो निकाह करता है अल्लाह उसके लिए इसमें बरकत देता है, जब बरकत देगा तो इसके पैसे वापस कर दूंगा, ठीक है। अल्लाह ने ये थोड़ी कहा दूसरों के पैसों से निकाह करोगे तो बरकत दूंगा, तो ये शैतान क्या करता है, हमारे उलमा हमने अपने बुजुर्गों से सुने मौलवी का शैतान भी मौलवी होता है, जो शैतान मौलवियों को बहकाता है ना वो भी क्या होता है, वो मौलवी वाले स्टाइल में बहकाता है। बड़ा उन्होंने इसरार किया, मैंने कहा नहीं भाई रख ले हम नहीं रखते, फिर उन्होंने किसी और को दे दिए, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से गया गायब। ये 10-12 साल पुराना वाकया है, उसको दे दिए, उसने कहा चलो ठीक है 2 महीने बाद दे दूंगा, वो 2 महीने अब तक की रिपोर्ट है, अब आ भी जाए तो वो अब 10 साल पुरानी रकम की अब क्या वैल्यू। तो मैं खवातीन से बस ये बयान कर खत्म करता हूं अभी कि गुजारिश कर रहा हूं तुम्हारे बाप का पैसा तुम्हें मिला करे ना, या कहीं से भी पैसा आए किसी को भी देने की कोशिश मत करो, गोल्ड लेके रख लो, हज करके आ जाओ, या प्रॉपर्टी खरीदनी है खुद जाओ और ये ना बताओ स्टेट एजेंट को कि मैंने खरीदनी है, आप उसको बोलो मैंने बेचनी है, मेरा एक प्लॉट है इस एरिया में फला लोकेशन है, तो बताओ कितने का बिकेगा, वो ऐसी सड़ीली कीमत बताएगा ना कि बेहोश होने का खुदकुशी करने का दिल करेगा। स्टेट एजेंट के पास जब आप जाओ बेचने की कीमत डिप्रेशन वाली रखी हुई होती है उसने, सही है ना, ऐसी सड़ी हुई कीमत बताएगा ना, अगर आपने कहनी है मैंने खरीदना है ऐसे सुर्ख ऐसे आपको सब्ज बाग दिखाएगा कि आपका दिल करेगा कि काश ऐसे इतनी ही रकम मेरे पास और होती और कब्र भी मैंने इसी प्रॉपर्टी में बनानी है, इतनी महंगी प्रॉपर्टी है, तो उसको बोलो मैंने बेचना है, तो वो ऐसी सड़ी हुई कीमत बताएगा आपको, तो फिर उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई ये कीमत इसकी होगी, اور پھر آپ ایک بارگیننگ کر کے خریدنے کی کوشش کریں. تھوڑی محنت ہوگی لیکن کوئی اچھی پراپرٹی آپ کے پاس اس طریقے سے آ جائے گی. محنت لگے گی. میرے ساتھ یہ سب بھگتے ہوئے واقعات بتا رہا ہوں میں, بھگتے ہوئے. تو یہ ہے جو, بس میں بات کو ایک منٹ میں ختم کرتا ہوں. یہ ہے معاملات کا دین. مسلمان معاملات کے دین میں کیا ہے؟ زیرو. اس میں مذہبی غیر مذہبی سب برابر ہیں. ہم اگر حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی صحبت نہ اٹھاتے تو شاید آج میں بھی اس مسجد میں کروڑوں روپے کما چکا ہوتا. مولویوں پہ جو لوگ اعتماد کرتے ہیں وہ کسی اور پہ نہیں کرتے. ہمیں تو حضرت مل گئے. حضرت نے فرمایا, مولانا شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھے ہوئے تھے وہ. مولانا شریف تھانوی تو معاملات میں ایسے, وہ تو انہوں نے تو پوری کتاب لکھی ہے. تو بھائی پیسوں کے معاملات میں اپنے آپ کو سیدھا کرو, ٹیڑھا میڑھا ہونے کی کوشش بولو مت کرو. جب آپ کہیں پڑھانے جاتے ہو اسکول میں, آپ تنخواہ پوری لیتے ہو, بچوں کو ایمانداری سے نہیں پڑھاتے, تو آپ کی نماز آپ کو جہنم سے نہیں بچا سکتی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور یہ ٹوپی ڈرامے مت کیا کرو. حج پہ جانے سے پہلے کہا سنا سب معاف. یہ سب اوپر اوپر کی باتیں ہوتی ہیں, اندر سے لوگ نہیں کہہ رہے ہوتے. کہا سنا معاف ہے تو بھائی جس کا جو حق بنتا ہے وہ دے دو نا. کیوں الو بنا رہے ہو؟ جو حق بنتا ہے وہ دے کے جاؤ نا. اور اکثر میں نے دیکھا ہے پیسوں میں کرپشن کرتے ہی عمرہ کرنے جاتے ہیں. یعنی سب سے پہلا کام جو کرپشن سے پیسہ کمایا ہوا ہوتا ہے نا, اس کا سب سے پہلا ایک جو خرچ ہوتا ہے وہ کہاں ہو رہا ہوتا ہے؟ اور بھائی جو بھی عمرے پہ جا رہا ہے وہ ایسا نہیں کر رہا. سنو کہ کوئی بھی عمرے پہ جا رہا ہے, میں بتا رہا ہوں کہ کرپشن کرنے والے بھی عمرہ حج کر رہے ہوتے ہیں. تو 100 چوہے کھا کے بلی چلی حج کو, یہ اسی کے بارے میں. باقی بہت سے حلال پیسوں سے بھی کرتے ہیں الحمدللہ. تو بھائی یہ والا جو دین ہے نا معاملہ, نماز بھی ہماری زندگیوں سے نکلی ہوئی ہے, اس میں بھی دو رائے نہیں ہے, لیکن کم از کم اس کو دین سمجھتے تو ہے نا. معاملات کو تو ہم نے دین سمجھنا چھوڑ دیا ہے, سمجھتے ہو؟ اور معاملات کو دین اس وقت تک نہیں سمجھو گے جب تک دل سے پیسے کی محبت ختم نہیں ہوگی. جب تک ہوس ہے نا دل میں, تو دل ہوگا یہاں سے بھی گھسیٹ لوں, یہاں سے بھی گھسیٹ لوں, وہاں سے بھی لے لوں, وہاں سے بھی لے لوں. خدا کی قسم غیرت کی زندگی میں جو مزہ ہے وہ مزہ کسی اور زندگی میں نہیں ہے. اپنا گیٹ اپ ایسا بناؤ, میں تو ایسا نہیں ہے لیکن بہرحال اسٹائل ایسا بناؤ, آپ کہیں گے کہ یہ دیکھو ایسا ہے. اپنا گیٹ اپ ایسا بناؤ لوگ آپ کو سمجھیں کہ اس سے زیادہ کروڑ پتی دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں. اس سے جب بھی بولو اس کو پیسوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. ہمیشہ بولتا ہے یار اللہ کا دیا کیا ہے, چاہے گھر میں کھانے کو نہ ہو. بہت مشکل ہے یار, گھر میں کھانے کو نہ ہو نا. آپ بولو اللہ کا دیا کیا ہے, بہت کچھ. بیگم بول رہی ہے میں نے جاب کرنی ہے, گزارا نہیں ہو رہا. بیگم اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. بیوی گھر کی چار دیواری میں بہت اچھی لگتی ہے. وہ ٹی وی میں آیا تھا نا, یاد ہے ابھی رمضان میں نا, کچھ سمر ٹی وی تھا, پتہ نہیں کون سا ٹی وی. اس میں کوئی اسکالر بیٹھے ہوئے تھے. خاتون نے فون کیا کہ میرے شوہر نے مجھے کہا کہ آپ جاب کر سکتی ہو. تو جاب کے دوران میرا آنکڑا ہو گیا کسی بندے سے نا, مجھے وہ وسیم تھا یا استغفر اللہ بھائی, کوئی بھی اچھا لگنے لگا. تو اب مجھے وہ اتنا اچھا لگ رہا ہے, میں اپنے شوہر سے اب ڈیورس مانگنا چاہتی ہوں. تو میرے شوہر مجھے ڈیورس دے نہیں رہے, تو آپ ذرا بتائیے ایکچولی میں کیا کروں. اب وہ اسکالر بیچاروں نے اپنے حساب سے جو بھی جواب دیا, میرے دل چاہ رہا تھا کاش میں ہوتا, میں اس کو جواب دیتا کہ آپ اپنے شوہر کو نمبر کا نمبر دیں مجھے, آپ بیچ سے کیا ہو جائیں, ہٹ جائیں. آپ کا قصور بولو نہیں, آپ کی غلطی نہیں, یہ غلطی آپ کی نہیں ہے. یہ کس کی غلطی ہے؟ شوہر کی غلطی. اللہ کے بندو غیرت کے ساتھ سوکھے ٹکڑے کھا لو, لیکن بیوی کہاں اچھی لگتی ہے, گھر کی چار دیواری. وہ تمہارا انتظار کرے, اس کو پتا ہو کہ بھائی آپ کو بھی کوئی شک شبہ. آج کل ماحول اتنا, میں نہیں کہہ رہا اپنی بیویوں پہ شک کرنا شروع کر دیں جو جاب کر رہی ہیں, شک وقت تو اجازت نہیں ہے اسلام میں. لیکن آپ نے جب اس کو سارا ماحول دے دیا صرف چند ٹکوں کی لالچ میں, لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایکچولی دونوں مل کے کمائیں گے تو ہوگا. بھائی یہ بکواس ہے, یہ منجن کسی اور کے سامنے بیچا کرو. یہ انگریزوں سے ہم نے سیکھا ہے. آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک مسلم سوسائٹی میں مرد کماتے ہیں, عورتیں کھاتی ہیں. यही हमारी सोसाइटी का हुसन है, किसी घर में कभी कहत नहीं पड़ा, बच्चे भी पैदा होते हैं, खा रहे होते हैं सारे, अल्लाह खिलाता है सबको। बेगैरती, ये जो है ना शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है, तो गैरतमंद गरीब की एक दिन की जिंदगी बेगैरत मालदार की 100 साल की जिंदगी से बेहतर है। तो इसमें अल्लाह पे तवक्कुल करो, अल्लाह पे एतमाद करो। तो वही बात है कि जब हवस होगी तो फिर गैरत एक तरफ, जब हवस नहीं होती इंसान सर उठा के जीता है। मेरे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्ला 60 साल की उम्र तक गुर्बत में नहीं बल्कि इंतहाई गुर्बत में जिंदगी गुजारी है। हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब ने गुर्बत में नहीं बल्कि इंतहाई गुर्बत में, अंडा खाने के पैसे नहीं थे, फरमाते थे लेकिन रहता ऐसे था लोग मुझसे कर्जा मांगते थे। क्या मांगते थे? कर्जा। और का एक दफा मैंने दिया था, वो वापस नहीं मिला। कहते मैंने उसको जाके 2-3 दफा कहा, क्योंकि घर के अपने हालात कोई बहुत अच्छे नहीं थे, मैंने उसे 2-3 दफा कहा भाई मेरे पैसे तो दे, तो एक दिन गुस्से में आ गया, फिर दिए क्यों थे? हजरत कहते हैं मुझे उस दिन एहसास हुआ कि गलती उसकी नहीं है, गलती किसकी है? मेरी। तभी हजरत फरमाया करते थे जो किसी को पैसा दे वो बड़ा बेवकूफ, और जो लेके वापस कर दे वो उससे भी बड़ा बेवकूफ। समझ रहे? तो इसी तरह वो जो खातून ने फोन किया ना, मुझे ऑफिस में सलीम पसंद आ गया है या कोई गफार पसंद आ गया है, तो ये उसका कसूर नहीं है। कसूर भाई किसका है? उसके हस्बैंड का। ब्रॉड माइंडेड बनो तो ब्रॉड माइंडेड बनने के ये साइड इफेक्ट्स है, और ये थोड़ा ब्रॉड माइंडेड है तो और ज्यादा बनो, कोई बात नहीं बेगम, चलता है। वसीम गफ्फार सब एक ही जैसे होते हैं, ठीक है ना, कोई मसला नहीं। मैं पसंद आ गया, गफ्फार पसंद आ गया, सतार पसंद आ गया, मैं उस खातून का मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन जब ओपनली ये चीज बयान की जाएगी और इतना नॉर्मल वे में उसको लिया जाएगा तो फिर इतना तो एहतजाज बनता है कि नहीं बनता? भाई कोई किसी को हो गया, चुपके से आके किसी स्कॉलर से पूछ रही है, अपना मशवरा ले रही है, तो चलो यार गलती हो गई, उसको समझाया जा। जब आप ओपनली ये चीज शेयर कर रहे हैं तो और भी बहुत सारी खवातीन है जिनको वसीम पसंद आ रहा था लेकिन वो इजहार नहीं कर पाई थी, ये प्रोग्राम देखने के बाद वो भी क्या करेंगी? फौरन कहेंगे हमें भी तो गफ्फार पसंद है, ठीक है ना, कहेंगी इसको वसीम पसंद है, हमें गफ्फार, कहेंगी मुझे तो सत्तार पसंद है, तुम्हें क्या पसंद है? वो कहेंगी मुझे तो सुबुक्तगीन पसंद है। जब कोई चीज अनाउंस हो जाती है ना बेहयाई, तो वो जुर्म फिर हल्का हल्का बन जाता है लोगों की नजरों में। इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है, उन स्कॉलर्स को थोड़ा सा सख्त लहजे में जवाब देना चाहिए था कि मोहतरमा ये बेशर्मी की क्या होती है, कोई इंतहा होती है, और आपका मियां भी तो सुन रहा होगा ना, और उसके मियां को मैं मशवरा दूंगा भाई फौरन से पहले क्या करो, फारिग करो। और ये भी मैं उस खातून को मशवरा दूंगा, आप अपने मियां से डिवोर्स ले लो, मियां को भी चाहिए डिवोर्स दे दे, लेकिन मियां को चाहिए डिवोर्स देने से पहले वो ये कहे कि दोबारा वापस आई ना तो तौबा का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि मैं लिख के देने के लिए तैयार हूं वो दोबारा वापस आएगी, क्योंकि एक शादीशुदा औरत पे जो बंदा नजरें डाल रहा है वो कैरेक्टर लेस है, वो बाकिरदार नहीं हो सकता, वो एज ए इंस्ट्रूमेंट टिश्यू पेपर की तरह उस औरत को इस्तेमाल करके दुत्कार देगा, फिर ये रोती भी अपने शौहर के पास आएगी। तो मैं इसके शौहर को पहले से मशवरा दे रहा हूं कि आप इसको डिवोर्स भी दें और कहें कि वापसी का ऑप्शन नहीं है, फिर ये नहीं कहना कि मुझसे गलती हो गई थी ना। औरत की सबसे बड़ी खूबी ही ये है, सब ऐब उसके बर्दाश्त हो सकते हैं, काम नहीं करती बर्दाश्त कर लो, मासी नहीं है, थोड़ी बहुत जबान की हर एक तेज होती है, आजकल किसके अखलाक ठीक होते हैं, ऊंच नीच हर घर में होती है, खिदमत में आगे पीछे हो सकती है, कोई मसला नहीं है, सब घरों में 100% कोई ठीक नहीं होता, लेकिन मेरे भाई ये कि आपके अलावा आप किसी और को पसंद कर रही है और बता भी रही है कि एक्चुअली मुझे वही वसीम आ रहा है जहन में, क्या करूं अब इतना ज्यादा हो गया है। वसीम को तो खुश होना चाहिए कि आपको कोई पसंद कर रहा है। तो जब यहां तक नौबत पहुंच जाए ना भाई, फिर क्या मसला है? फिर ये गैरत का मसला है, गैरतमंद आदमी नहीं रख सकता। हकीम अख्तर साहब रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे जो नबी की हदीस है कि तज़व्वुजुल वदूद अल वलूद, ऐसी औरत से निकाह करो जो तुमसे मोहब्बत करती हो, ये सही हदीस है। फरमाया करते थे कि औरत जितनी भी आड़ी तिरछी हो जाए जब तक शौहर से मोहब्बत कर रही है वो रखने के काबिल है, जहां मोहब्बत गई अब गैरतमंद आदमी उसको याद नहीं करता। मर्द कहता है जितनी मोहब्बत मुझसे करोगी उससे डबल रिप्लाई करूंगा मैं, लेकिन पहल किसको करनी पड़ेगी? पहल तुम्हें करनी पड़ेगी, क्योंकि मर्द सरबरा है ना भाई, अल्लाह भी तो ये करता है ना कि जो मेरी तरफ एक बालिश आएगा मैं उसकी तरफ ایک ہاتھ چل کے جاؤں گا, جو چل کے آئے گا دوڑ کے جاؤں گا, لیکن پہل کون کرے گا؟ اللہ. نہ اللہ پہل تھوڑی کرے گا, اللہ بڑا ہے, بندہ پہل کرے گا. تو مرد سربراہ ہے بھائی, وہ آدمی ہے. مرد کی غیرت یہ ہے کہ پہل آپ کی طرف سے ہوگی, بیگم کی طرف سے ہوگی. ہاں پھر غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ تھوڑی محبت کرے, آپ محبت بڑھا کے دیں اس کو. وہ تھوڑی خدمت کر رہی ہے, آپ اس کا رپلائی بہت زیادہ کریں. آپ جیسے بعض مرد دیتے ہی نہیں نا اس کو, وہ تو غلط ہے. لیکن پہل کہاں سے ہوگی؟ وہ کہہ رہی مجھے آپ سے محبت نہیں ہے, اور آپ کہیں نہیں میں تو مر رہا ہوں. ابھی تم ڈوب کے مر جاؤ, یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. وہ کہہ رہی مجھے آپ سے محبت نہیں, لیکن میں پھر بھی تو آخری دم تک, وسیم جائے بھاڑ میں, غفار جائے بھاڑ میں, بیگم میں تم سے آخری دم تک محبت کروں گا. تو بھائی یہ محبت ماں سے کرو, باپ سے کرو, یہ زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے نا, ان سے کرو. یہ بیوی سے محبت بھائی آپ کی طرف سے, اگر کسی اور سے محبت ہے تو پھر ہماری محبت آپ کو نہیں ملے گی. یہ اپنے, یہ مجھے دل جا رہا تھا اس کو کمبخت کو, میں استغفر اللہ اس انسان کو, میں نیک آدمی کو میں بتا دوں. تو معاملات میں اس بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی ہے؟ تو معاملات میں اپنا جو ہے نا معاملہ سیدھا رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سنتیں پڑھ لیں گے. اللہ اکبر. کوئی نکاح بھی ہے کیا؟ لائیں دے دیں سوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی صاحب, اگر کوئی شخص طلاق یافتہ سے نکاح کرنا چاہے لیکن طلاق یافتہ خاتون کے پاس پہلے شوہر کے ڈیورس پیپر نہ ہو, اور وہ یہ کہے کہ شوہر نے 3 طلاقیں ایک ساتھ دی ہیں اور اس کے گھر والے بھی یہی کہہ رہے ہوں, تو کیا ڈیورس پیپر کے بغیر اس عورت سے نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی مختصر وضاحت کر دیں. یہ مسئلہ بہت پہلے فقہا بیان کر چکے ہیں کہ اگر کوئی عورت کہتی ہے میں طلاق یافتہ ہوں اور میرے شوہر نے مجھے طلاق بائن دی تھی یا 3 طلاقیں دی تھیں اور میری عدت بھی پوری ہو چکی ہے, اور آپ کو لگے کہ سچ بول رہی ہے, تو آپ اس سے نکاح کر سکتے ہیں, کیونکہ اس سے زیادہ ہمارے پاس اور کوئی دلیل ہے نہیں. جب تک کوئی دعویٰ نہ کرے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے, یا آپ کو لگے کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے, تو اس کے لیے ڈیورس پیپر کا ہونا ضروری نہیں ہے. ہاں قانونی طور پر مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں, تو وہ ایک الگ بات ہے, وہ وکیلوں سے رابطہ کریں آپ. تو شرعاً کوئی عورت جب یہ دعویٰ کرے گی تو اس کی بات کا اعتبار کیا جائے گا. البتہ اس کے اگینسٹ کسی نے دعویٰ کر دیا کہ یہ جھوٹ بول رہی ہے تو پھر تحقیق کی جائے گی. مفتی صاحب, اسلام میں کنواری لڑکی سے نکاح کرنا زیادہ ثواب ہے یا طلاق یافتہ سے؟ اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں طرح کی لڑکیوں سے, خواتین سے آپ کا نکاح کروایا, کنواری سے بھی, بیوہ سے بھی, طلاق یافتہ سے بھی. اسی طرح قرآن مجید میں سورہ طلاق میں ہے, عسى ربه ان طلقكن ان يبدله ازواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وابكارا. کہ نبی کی بیویو, اگر تم نبی کو کی اطاعت نہیں کرو گی تو اس بات کا خطرہ ہے کہ نبی تمہیں چھوڑ دیں, طلاق دے دیں, اور پھر اللہ تمہارے بدلے میں نبی کی شادی دوسری عورتوں سے کرا دے, اور وہ عورتیں ان میں کنواری بھی ہوں گی اور طلاق یافتہ اور بیوہ بھی ہوں گی. کیا مطلب؟ یعنی دوبارہ بھی اگر اللہ نبی کی شادی کروائے گا نا, اگر نبی نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی, تو وہ ان میں اللہ دوبارہ بھی تینوں قسم کی عورتوں کی سلیکشن کرے گا, کنواری بھی ہوں گی, طلاق یافتہ بھی ہوں گی اور بیوہ بھی. تو اس آیت کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شادی کا پورا نصاب جب ہی ہوتا ہے کہ جب آپ کے نکاح میں کنواری بھی ہو اور بیوہ طلاق یافتہ بھی ہو. نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ کچھ فائدے کنواری میں ہوتے ہیں, کچھ بیوہ اور طلاق یافتہ میں. طلاق یافتہ اور بیوہ مچور ہوتی ہیں, نو عمر لڑکیاں مچور نہیں ہوتی. بعض دفعہ آدمی الٹا ٹینشن میں آ جاتا ہے, سمجھداری نہیں ہوتی. طلاق یافتہ میں سمجھداری ہوتی ہے. تو بعض فائدے انسان کو کنواری سے ہوتے ہیں, تو اس لیے دو دو تین اللہ نے کہا کہ بھائی اپنے خرچے پہ آپ لوگ کر لیں. تبھی اللہ نے کیا فرمایا, فنکحوا ما طاب لکم من النساء, تمہیں کسی بھی مصلحت سے جو عورتیں مناسب لگے ان سے شادی کرو. تو کبھی انسان کو بیوہ عورت کسی مصلحت سے مناسب لگ رہی ہوتی ہے, کبھی کنواری مناسب لگ رہی ہوتی ہے, کبھی طلاق یافتہ مناسب لگ رہی ہوتی ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شادی کی کسی خاتون سے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے کنواری سے شادی کی ہے یا طلاق یافتہ بیوہ سے کی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ یا رسول اللہ بیوہ سے کی ہے. تو آپ نے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم پیش کر رہا ہوں کہ تم تو یعنی جوان ہو نا, تو کنواری سے کرتے. هلا بکرن فتلاعبها وتلاعبك, کنواری لڑکی سے کرتے تو ظاہر ہے اس میں انسان کو زیادہ اٹریکشن ہوتی ہے. تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں, ان کے والد نہیں ہیں, تو میں نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنی بہنوں کے اوپر انہی جیسی کوئی خاتون لے آؤں. کیا مطلب, اتنی بہنیں پال رہا ہوں تو انہی کی عمر کی کنواری لڑکی لاؤں گا تو اس کو بھی پالنا پڑے گا مجھے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات, تو مجھے کوئی مچور خاتون چاہیے جو میرا گھر سنبھال سکیں, بہنوں کو سنبھال سکیں. تو شادی میں صرف ایک ہی چیز نہیں ہوتی جو ٹھرکی لوگوں کی نظر میں ہے, بس لائف کو انجوائے کرنا, بیسیوں مقاصد ہوتے ہیں, گھرداری ہوتی ہے. تو مچور خاتون کیا ہوتی ہے, وہ آپ کی کوئی جیسے اب آپ کی بیوی انتقال کر گئی یا طلاق ہو گئی, چھوٹے بچے ہیں, تو وہ کماری لا کے کیسے ان کو پالے گی, وہ اس کو تو بچے پالنے آتے ہی نہیں ہیں. تو کوئی مچور خاتون ہوگی وہ پورا گھر سنبھال لیتی ہے ایسے موقع. تو اس لیے اللہ نے اس میں وسعتیں دی ہیں, آپ کرنے والے بنے, بھائی کماری مناسب لگتی ہے کماری سے کر لیں, طلاق یافتہ مناسب لگتی ہے طلاق یافتہ سے کر لیں, کوئی بیوہ مل رہی ہے آپ کو بیوہ سے کر لیں. کمبختوں نے کرنی ورنی ہے نہیں, میرا ٹائم ویسٹ کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں, معذرت کے ساتھ ٹائم ویسٹ کرنا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے, جو مل رہی ہے مناسب کر لو بھائی. سوال ایسے پوچھ رہے ہوتے ہیں جیسے ابھی پتہ نہیں کیا تیر مار کے آنے والے ہیں اور 40-40 سال کے ہو گئے ہوتے ہیں, آدھی داڑیاں سفید ہو جاتی ہیں, نہیں ہو رہی. جو ملے مناسب ملے کر لو. یہ تو میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ صرف شادی میں صرف ٹھرک ہی سب کچھ نہیں ہے, ہر آدمی کو نا ایک دم انتہائی کوئی حسینہ چاہیے اور اس چکر میں وہ کر نہیں رہا ہوتا. بھائی بہت ساری مصلحتیں ہوتی ہیں, بعض دفعہ ایک عورت مچور ہوتی ہے, آپ اس سے گپ شپ لگا سکتے ہو, بات چیت کر سکتے ہو, اپنی دل کی باتیں شیئر کر سکتے ہو اس کے ساتھ, تنہائی دور کر دے گی آپ کی, یہ بھی تو ایک بڑی حکمت ہے نا اس میں. تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوچ کتنی بلند تھی, انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں, میں انہی جیسی لے آؤں, صحیح ہے نا, اس کو بھی انہی بہنوں کے لیے تو مجھے چاہیے. اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ بیوی بعض دفعہ اس لیے بھی شادی کی جاتی ہے کہ آپ کی ماں کی خدمت کرے وہ. آج بعض اسکالر کہتے ہیں آپ کی بیوی پر آپ کی ماں کی خدمت لازم نہیں ہے. بھائی بعض دفعہ شادی اس لیے کی جاتی ہے کہ میری ماں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں ہے, عورت عورت کو زیادہ اچھا سنبھال سکتی ہے نا, واش روم میں لے جانا, اس کو نہلانا. تو بعض دفعہ شادی, کیونکہ جابر بن عبداللہ نے شادی کی اپنی بہنوں کو پالنے کے لیے کہ میرے والد نہیں ہے, ماں نہیں ہوگی تو چھوٹی بہنیں ہیں وہ میں کیسے پالوں, تو کوئی عورت ہوگی تو ان کو پال سکتی ہے. تو شادی کی بیس ہی یہ تھی کہ میری چھوٹی بہنوں کو پالا جائے. تو جب بہنوں کو پالنے کے لیے شادی کی جا سکتی ہے, اماں کو پالنے کے لیے نہیں کی جا سکتی کیا؟ تو اس لیے دین جو ہے نا, یہ جو آج کل کے کچھ اسکالر نے بالکل ہر چیز سے خواتین کو آزاد کر دیا ہے. بعض دفعہ مرد شادی اس لیے کرتا ہے, بھائی میری ماں ہے تو اس کو سنبھالنا پڑے گا, اور خاندانی عورت سنبھالتی ہے. کیسی کیسی خواتین گزری جنہوں نے بڑھاپے میں ایسی ساسوں کی خدمت کی ہے, بالکل بیٹیاں بن کے خدمت کی ہے. تو مرد کا دل بھی وہ جیت لیتی ہیں, پھر مرد کا دل بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے. آج کل تو ہر چیز میں بس ٹھینگا دکھایا ہوا ہے. میں کو ابھی کل رات کی بات ہے, میرے سامنے کیس آیا کل رات. کیا ہوا کہ جی وہ بہت ہی ایجوکیٹڈ خاتون تھی کوئی, بس ان کو بس ایجوکیشن چاہیے, ایجوکیٹڈ ہونی چاہیے اور جو ہے نا اونچے گھرانے سے ہونی چاہیے. وہ بہت ہی کوئی ایجوکیٹڈ خاتون تھی جب انہوں نے, تو کیا ہوا ہے کہ ماں نے صرف اتنا بول دیا کہ جی پانی پلا دو, تو آگے سے جواب میں کہ میں میرے ذمے نہیں آپ کو پانی پلانا, میں کوئی آپ کی نوکر بن کے نہیں آئی ہوں. کل کسی نے بتایا مجھے, ہمارے کوئی دوست نے بتایا بہت قریبی, ان کے خاندان میں ہوا ہے. تو وہ پھر کیا ہوا ہے, مرد کو ڈیورس ہو گئی. پھر مرد نے کہا یار اتنا بھی نہیں, ہم تم سے کوئی پوچھے تھوڑی لگوا رہے ہیں گھر میں, ماں ہے اتنا تو حق بنتا ہے نا, اگر وہ پانی مانگ رہی ہے اور آپ کوئی ایسا بھی نہیں ہے, کوئی بہت ہی بزی ہے تو اٹھا کے پلا دو. بدتمیز بنایا جا رہا ہے نئی نسل کو, بدتمیز بنایا جا رہا ہے ایک نمبر کا, تو پھر ریلیشن تھوڑی رہے گا. اچھا لوگ کہتے ہیں نہیں میاں بیوی کا ریلیشن تو ہوگا نا, بے شک بیوی کا اس کے شوہر کے خاندان سے نہیں ہے, شوہر کا بیوی کے خاندان سے نہیں ہے, لیکن دونوں کا آپس کا ریلیشن تو ہوگا. یہ تمہاری بھول ہے, آپس کا ریلیشن بھی نہیں ہوگا. مرد اس کو ایز اے انسٹرومنٹ استعمال کرے گا اور عورت بھی کہے گی جب تک اس کی جیب سے پیسہ نکل رہا ہے نہ چھوڑو. جس دن پیسہ گیا مارکیٹ سے شوہر بھی گیا. لوگ پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ جب عورت پر لازم ہے کہ اپنی ساس سسر کی خدمت کرے تو مرد پہ بھی لازم ہے کہ بیوی کے ساس سسر کی خدمت کرے. بالکل لازم ہے. جب آپ کی بیوی کے والدین آپ کے گھر میں آیا کریں اور اتفاق سے انہوں نے آپ سے بول دیا کہ پانی پلاؤ تو آپ پر بھی لازم ہے کہ کیا پلائیں. ہماری اگر ساسیں یا ساس یا سسر اگر گھر میں آئیں اور مجھ سے بولیں بیٹا پانی پلا دو تو کیا میں یہ بولوں گا کہ میرے ذمہ نہیں ہے؟ بھائی ماں باپ کی طرح یار پلاؤ, کیا خیال ہے بھائی, خدمت کرو ان کی. تو سارا سیٹ اپ مارکیٹ سے کیا ہو گیا, ڈراموں فلموں نے بیڑا غرق کر دیا اور مرد بھی بس ایک ایجوکیشن. اصل میں ایکچولی ہر چیز کیا ہے, ایجوکیشن. ایجوکیٹڈ لڑکی چاہیے, گھریلو لڑکی سے نکاح کرو, گھریلو گھرداری جانتی ہو, کیونکہ آپ نکاح کر رہے ہو خاندان کے لیے. تو خاندان تو آباد جب گھر میں رہے گی تو آباد ہوگا نا, جڑے گا خاندان, سمجھتے ہو. ایجوکیشن بھی ہو, ہمیں اس سے ایجوکیشن پہ کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن جو آپ نے ترجیح دینی ہے وہ کس کو دینی ہے؟ گھریلو. گھریلو زیادہ تر آج کل جو واقعات آ رہے ہیں نا, واقعات الواقعات, وہ ایجوکیشن ہی یونیورسٹیوں میں ہو کیا رہا ہے ایجوکیشن کے نام پہ. کیسے کیسے اسکینڈل سامنے آ رہے ہیں, اللہ کی پناہ یار. مفتی صاحب یہ ہو گیا میرے بھائی, یہ دوبارہ کہہ رہے ہیں کماری سے کروں یا طلاق یافتہ سے, جو مل رہی ہے کر کے مجھے بتا دیں. تین ہو جائیں نا پھر چوتھی کے بارے میں پوچھنا کہ کماری سے کروں یا طلاق یافتہ سے. کر رہے نہیں ہوں بیٹھے باتیں کر رہے بیٹھے. مفتی صاحب مجھ سے ماضی میں گناہ ہوئے جبکہ میں سچی توبہ کر چکا ہوں لیکن دل مطمئن نہیں ہے, یہ سوچتا ہوں کہ اللہ نے گناہ معاف کیے ہیں یا نہیں. مفتی صاحب میں اللہ کی جہنم سے ڈرتا ہوں. دیکھو جب سچی توبہ کر لی اور تو ہمیشہ کے لیے اس گناہ کو بھول جاؤ, سوچو بھی نہیں. علماء کہتے ہیں کہ پھر اس گناہ کو یاد کرنا نا اور بار بار یہ وسوسہ کہ پتہ نہیں معاف ہوا کہ نہیں ہوا, یہ پھر اللہ پہ اعتراض ہے. اس کا مطلب آپ اپنے گناہ کو اللہ کی رحمت سے بڑا سمجھتے ہو. جب تک سچی توبہ نہیں کی ہے گڑ گڑا کے, اس وقت تک تو دل میں خطرہ ہونا یہ تو ضروری ہے, کیونکہ گناہ کر کے مطمئن ہو جانا یہ تو یوں سمجھو کہ بس جہنم خرید رہے ہو. لا یأمن مکر اللہ الا القوم الخاسرون. اللہ کہتے ہیں اللہ کے عذاب سے وہی لوگ بے خوف ہوتے ہیں جو ہیں ہی خسارے والے. تو جب گناہ ہو گیا تو چین کی نیند نہیں آنی چاہیے, خوب توبہ استغفار کرو. لیکن جب توبہ استغفار تسلی سے کر لی, مٹی پاؤ, اس کا تذکرہ بھی نہ کرو, اس کو بھول جاؤ. پھر بار بار یہ آ رہا ہے نا پتہ نہیں ہوگا پتہ نہیں ہوگا, پھر بھائی اللہ کو غصہ آئے گا, پھر اللہ کو غضب آئے گا. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں, ایک واقعہ ہے, یہ واقعہ مستند نہیں ہے یعنی کوئی اوتھینٹک نہیں ہے, کتابوں میں نقل ہوتا چلا آ رہا ہے, لیکن بعض واقعے مستند نہیں ہوتے لیکن ان سے جو سبق ملتا ہے وہ سبق شریعت میں ثابت ہوتا ہے. تو پتہ نہیں یہ واقعہ ہے یا نہیں ہے, کتابوں میں لکھا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک خاتون عورت آئی, اس سے کہیں زنا ہو گیا تھا. تو کہنے لگی کہ مجھ سے ایک بہت بڑا جرم ہوا ہے اور میں نے دل سے سچی توبہ کر لی ہے, تو اللہ سے آپ پوچھ کے بتائیں کہ کیا میرا وہ گناہ معاف ہو جائے گا. گناہ نہیں بتایا اس نے. تو کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ اللہ سے پوچھا, اللہ نے کہا ہاں, اسے بولو ہمیشہ کے لیے بس اس کو بھول جائے اور آئندہ اس گناہ کے قریب نہ جائے, گناہ کرنا دور کی بات اس کے قریب بھی نہیں پھٹکے, تو میں وہ معاف کر دوں گا. موسیٰ علیہ السلام نے آ کے بتا دیا. وہ خاتون کو اشکال ہوا, یار اتنا بڑا گناہ ہوا یار, ہے بھائی ایسے معاف ہو رہا ہے یار, توبہ کر لی اور بھول جاؤ اور قریب بھی نہ جاؤ بس معاف. اس خاتون نے کہا نہیں, آپ دوبارہ اللہ سے پوچھیں, مجھے اطمینان نہیں ہو رہا کیسے معاف ہو جائے گا, اتنا بڑا جرم میں نے کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام گئے کہ بھائی اے اللہ وہ خاتون اطمینان نہیں ہو رہا اس کو. اللہ نے کہا بھائی میں نے بتا دیا, جب دل سے پکی ڈھکی توبہ کر لی ہے کہ آئندہ وہ اس گناہ کے قریب بھی نہیں جائے گی, جو ہوا معافی مانگ لی. اصل میں ہوتا ہے آئندہ کا عزم, ہماری توبہ یہ ہوتی ہے کہ آئندہ بھی کرنے کا پروگرام ہے, 27ویں رات کو خوب رو رہے ہوتے ہیں معاف کر دے اور پورا فلم دیکھنے کا پروگرام ہوتا ہے عید والے دن. تو وراثت دینی ہوتی بہنوں کو اور اللہ سے خوب لیلۃ القدر میں رو رو کے دعائیں مانگی جا رہی ہوتی ہے, اللہ میرے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر دے, جتنا میں نے کسی کا دل بھی دکھایا ہو کم بہت, تو 1 کروڑ روپے لے کے کھا گیا ہے, تو دل دکھانا تو بہت ہلکی چیز ہے. اس پہ توبہ کر رہا ہوتا ہے, اس دن میں نے جو بہن سے اونچی آواز سے بات کر لی تھی, میرے منہ سے جو اس دن گالی نکل گئی تھی, اللہ معاف کر دے. بھائی تو گالیاں دے دے لیکن پیسے دے دے, اگر بہن کو پتا چلے نا گالی پہ توبہ کر رہا ہے, بہن کہے 10 گالیاں دے دے میرے پیسے مجھے دے دے. وہی بات ہے جو میں خواتین سے کہتا ہوں. خواتین کہتی ہیں نا, جو مشرقی خواتین ہیں ہمارے ملکوں کی خواتین, کہ دیکھو انگریز کے اخلاق اپنی وائف سے کتنے اچھے ہیں, ایکچولی ایکچولی کر کے بات کرتا ہے, کبھی ہاتھ اٹھانے کا تو تصور ہی نہیں ہے, تھینک یو سے بات شروع کریں گے, وہاں کے اخلاق کتنے خوبصورت ہیں نا گوروں کے, ڈانٹ بھی دیا نا تو کیس ہو جائے گا آپ کے اوپر کہ مینٹلی ٹارچر کر رہا ہے مجھے. اس پہ باقاعدہ کیس ہوتا ہے, بیگم کر دے نا ڈانٹ ریکارڈ کر لے وہ کہ مینٹلی ٹارچر کی ہے, اونچی آواز سے بات کی ہے. تو ہماری جو خواتین ہیں وہ کہتی ہیں دیکھو ایک وہ شوہر ہے ایک یہ پاکستانی, جب بھی گھر میں آتے ہیں ناک پہ مکھی بیٹھی ہوئی ہے, تمیز سے بات نہیں کرتے. تو میں ان خواتین سے کہتا ہوں یہ غلط ہے, شوہر کو چاہیے تمیز سے بات کرے لیکن انگریز سے کمپیئر نہ کریں. انگریز نہ گیس کا بل ادا کرتا ہے, نہ بجلی کا بل ادا کرتا ہے, نہ اسکول کے بچوں کی فیسیں دیتا ہے, نہ بیٹیوں کی شادیوں کی فکر کرتا ہے, نہ بیٹوں کی شادیوں کی فکر کرتا ہے, نہ ایجوکیشن کی فکر کرتا ہے, نہ ان کی تربیت کی فکر کرتا ہے, نہ آپ بیمار ہوتی ہو بیوی بیمار ہوتی ہے تو ہاسپٹل لے کے جاتا ہے, کچھ بھی خرچہ نہیں کرتا. تو آپ اپنے شوہر کو بولو کہ اخلاق انگریز والے کر لو اور حقوق بھی سارے معاف, جیسے انگریزوں کو حقوق کیا ہوتے ہیں معاف. تو میں کہتا ہوں شوہر کہے گا پوری زندگی میری زبان سے درود شریف کے علاوہ کچھ بھی نکلا تو میری سزا گولی ہے, لیکن گیس کا بل آدھا تم دو گی آدھا میں دوں, بچوں کی اسکول کی فیسیں آدھی تم بھرو گی آدھی بلکہ میں بھروں گا. انگریز تو بھرتا بھی نہیں ہے, انگریز کہتا ہے بچہ پیدا ہی نہیں ہونے دینا ایسی کی تیسی, بلکہ بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے یہ ہوا تو ہے لیکن میرا نہیں ہے بھائی میں نہیں مانتا, وہ بےچاری مصیبت میں پھنس جاتی ہے, ثابت کراؤ. تو سارے حقوق معاف کروا لو تو درود شریف سے بات شروع کرے گا, درود شریف پہ بات ختم کرے گا. تو ایسے تھینک یو کو کیا کرنا ہے یار, کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے, کوئی ذمہ داری نہیں ہے. پھر بھی مردوں کو چاہیے اخلاق اچھے رکھیں, لیکن خواتین کو چاہیے گوروں سے, آپ کا یہ جو کالا میاں ہے نا جو وہ گورے ہیں نا, یہ سانولا یا کالا ہے وہ صرف کلر میں اچھا ہے, گورا کردار میں یہ اس سے ہزار گنا بہتر ہے. اور اس گورے کی 10 گرل فرینڈس بھی ہوں گی اور الگ سے جو بتا ہی نہیں رہا آپ کو. ایک صاحب بہت عرصہ یورپ امریکہ میں رہ کے آئے, وہیں پڑھے ہیں وہ, اسٹڈی کی ہے, انہوں نے کہا یار واقعی گورے جھوٹ نہیں بولتے لیکن گرل فرینڈ کے معاملے میں ہر گورا جھوٹ بولتا ہے اپنی بیوی سے, اور عورتیں بھی بہت جھوٹ بولتی ہیں اپنے شوہر سے, باقی جھوٹ نہیں بولتے وہ لیکن یہ جھوٹ کامن ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اس لیے یہاں والے کو کمپیئر کریں گے نا تو یہ عورت کے لیے ان لوگوں سے بہت اچھے ہیں. تو یہاں بھی وہی مسئلہ کسی نے جو پوچھا ہے نا, تو خیر وہ کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا, تو میں یہ اس پہ عرض کر رہا تھا کہ توبہ استغفار تو اللہ سے گڑگڑا رہے ہوتے ہیں, وراثت کھا کے بیٹھے ہوتے ہیں. توبہ کس پہ کر رہے ہوتے ہیں؟ اس دن میں نے گالی دے دی تھی, اس دن میں اونچی آواز سے بولا تھا, اس دن ایک انٹی گزر رہی تھی میری نظر پڑ گئی تھی تو میں نے نظر ہٹائی نہیں وہاں سے, یہ بھی جرم ہے بھائی. بڑے بڑے جرائم بھی تو ہیں نا, تو توبہ ان سے بھی کرو ان سے بھی کرو نا. وہ تو پی پا کے بیٹھے ہوئے ہیں, 1.5 کروڑ وہاں سے لے لیے, 2 وہاں سے لے لیے, مکان کا کرایہ نہیں دے رہے, مالک مکان کے گھر کی واٹ لگائی ہوئی ہے, کیسے نلکے تک لے کے چلے جاتے ہیں جس دن مکان خالی کرنا ہوتا ہے نا, جیبوں میں جا رہے ہوتے. تو توبہ واقعی توبہ ہو نا تو اللہ کیا کر دیتا ہے معاف, بڑے سے بڑا جرم. تو اس نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا, موسیٰ علیہ السلام دوبارہ پوچھ کے آ گئے, کہا بھائی اللہ میاں کہہ رہے ہیں گناہ معاف, 2 دفعہ سمجھا دیا تجھے, اب چپ کر کے توبہ کر لے بس. کہہ رہی ہے نہیں ایکچولی آپ سمجھ نہیں رہے بات کو. پھر کہنے لگی اللہ میاں کو بتاؤ مجھ سے زنا ہوا ہے, بتاؤ یہ بھی معاف ہو جائے گا؟ یعنی ابھی بھی کنفیوژن ہے نا کہ پتہ نہیں ہو گئے, پورا کلیئر کٹ بتاؤ جائے. تو کہتے ہیں ہم 9th میں تھے تو ہماری ٹیچر تھیں جنہوں نے ہمیں یہ واقعہ سنایا. واقعہ میں مانتا ہوں کہ کوئی مستند نہیں ہے, ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا. سبق جو ملتا ہے وہ کیا ہے, بعض فرضی واقعات ہوتے ہیں لیکن سبق اس سے بالکل خاندانی مل رہا ہو. 9th کلاس میں ہماری ٹیچر تھیں, استانی صاحبہ تھیں, انہوں نے یہ واقعہ سنایا ہمیں, مجھے ہمیشہ کے لیے یاد ہو گیا. تو وہ پھر دوبارہ گئے, کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پاس گئے, کہا کہ وہ کہہ رہی ہے بھائی کیسے معاف ہو سکتا ہے, زنا کیا ہے وہ بھی معاف ہو جائے گا. تو اللہ نے کہا اب نہیں ہوگا. نہیں یہی بات سمجھ, کیونکہ میری رحمت کو کیا کر رہی ہے چیلنج, یعنی اس کو یہ خیال ہے کہ اس کا گناہ ہماری رحمت سے, جب اس کو خود اشکال ہو رہا ہے کہ یہ غلط کر رہا ہے گویا اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر کے, جب خود اس کو یہ اشکال ہو رہا ہے تو ہم کیوں کریں بھائی. یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی کو بڑا مہنگا گفٹ دیں. بلکہ میں ایک مثال جو سچا واقعہ ہے وہ بتا دیتا ہوں, فرضی نہیں. ہمارے ایک ریلیٹو تھے, پرانا قصہ ہو گیا, ان کی بیٹی کے لیے کسی نے رشتہ بھیجا. اب وہ جو ریلیٹو تھے وہ بڑے کروڑ پتی تھے. جو لڑکا تھا وہ پیسوں میں اس اسٹینڈرڈ کا نہیں تھا, لیکن شریف لڑکا تھا. تو لڑکی والوں نے ہاں کر دی کہ چلو یار پیسہ نہیں ہے لیکن بندہ کیا ہے, صحیح ہے. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے. یس, اب کیا ہوا کہ جب بھی لڑکی والوں کی لڑکے والوں سے ملاقات ہو, لڑکے کے ابا بار بار ایک ہی بات دہرانے لڑکی کے ابا کے سامنے کہ دیکھیں ہمارے ہم اتنے پیسے والے نہیں ہیں, کائنڈلی ہمارا جو اسٹینڈرڈ ہے نا وہ آپ سے کیا ہے, کم ہے, آپ بڑے کھاتے پیتے لوگ ہیں. تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, ہم ہیں نا, ہم اپنی بیٹی کو سپورٹ کریں گے, داماد کو ہم سپورٹ کریں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. دوبارہ ملاقات ہوئی, کہیں دعوتیں چلتی ہیں نا شادی سے پہلے, پھر کھانے کی میز پہ بیٹھے ہوئے لڑکے والے, پھر کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ کا اسٹینڈرڈ تو ابھی اتنے کھانے آپ نے 10-20 قسم کے کھانے, یہ تو ہم تو یہ سب افورڈ نہیں کر سکتے, تو ایسا نہ ہو پھر آپ خود سوچ لیں. اچھا خوش بھی ہیں رشتے پہ؟ تو لڑکی کے ابا نے بولا کوئی بات نہیں, کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, ہم آپ کا مالی اسٹینڈرڈ کو جانتے ہیں, سب دیکھ کے اپنی بیٹی ہم دے رہے ہیں, کوئی بات نہیں, ہماری بیٹی گزارا کرے. یہ لڑکی کے ابا مجھے خود سمجھا سنا رہے تھے سارا واقعہ. تیسری میٹنگ ہوئی کہیں عید بقرعید پہ, پھر وہی بات, ماشاء اللہ آپ لوگ کو اللہ نے بڑا پیسہ دیا لیکن دیکھیں ہمارا تو یہ وہی نہیں, غریبوں والی نہیں. ہر وقت تبھی میں کہتا ہوں نا جیب سے غریب ہونا برا نہیں ہے, سوچ کا غریب ہونا کیا ہے, یہ سوچ کے غریب ہیں. ابے کیا پیسہ پہلی دفعہ دیکھا ہے تم نے, بولو یار نارمل ہے, کسی کو اللہ زیادہ دیتا ہے کسی کو, بار بار اسی چیز کو. پھر وہ ملے تو کہہ رہے ہیں دیکھیں آپ تو اتنے اچھے صوفے آپ کے, یہ سی وی سی اور یہ, ہمارا تو یہ اسٹینڈرڈ نہیں. انہوں نے کہا بھائی ہماری طرف سے رشتہ کیا ہے, ختم. میں نے کہا پتلی دفاع یہاں, تو غریب ہے تو نہیں چل سکتا ہمارے سے. میں نے کہا بالکل آپ نے کیا کیا, خاندانی کام کی. غریب کو دے دو لیکن جو سوچ کا غریب ہے نا اس کو مت دو. کہہ رہے میں نے رشتہ ہی توڑ دیا. میں نے کہا یار جب ملتے ہو ہم غریب ہیں ہم غریب ہیں ہم غریب ہیں, بس کرو یار. تو یہی ہے, جب آپ نے سچی توبہ کر لی, بار بار پتہ نہیں اللہ معاف کر رہا ہے نہیں کرے گا, پتہ نہیں اللہ کہے گا جا میں ہم نہیں معاف کر رہا ہے, تجھے اشکال ہو رہا ہے نا کہ میں پتہ نہیں معاف کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا. میں قرآن میں کہہ دیا کہ جو سچی توبہ کرتا ہے میں اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں. ایک جگہ نہیں درجنوں کا جگہ کہا, اپنے نبی کی زبان سے کہلوا دیا, تائب من الذنبی کما لا ذنب لہ, جو گناہ سے توبہ کرے ایسا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں ہے. فرشتوں کو بھلا دیتا ہوں, سب کچھ کر دیتا ہوں, پھر بھی پتہ نہیں معاف ہو رہا ہے, تو اللہ کیا کہے گا؟ تجھے ہی اشکال ہے کہ شاید ماں معاف کر کے اللہ نے غلطی کی ہے, تو اب معاف نہیں ہوگا. تو یہ بھی جرم ہے. گناہ کر کے جب سچی توبہ کر لی, پھر اس گناہ پہ بار 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 یاد کر کے شرمندہ ہونا, یہ بھی کیا ہے؟ یہ ایک مستقل گناہ ہے. بھول جاؤ اور یہ سوچو میرا گناہ جتنا بھی بڑا ہے اللہ کی رحمت کو کراس نہیں کر سکتا. اللہ کی رحمت سے بڑا تھوڑی ہے بھائی. حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے, بڑی خاندانی بات, کہتے تھے جو آدمی گناہ سے سچی توبہ کر لے اور پھر بھی اس کو یاد کرے نا, صورتن تو وہ متواضع ہے اس کے اندر, کہ اتنا متواضع ہے گناہ کو یاد کر کے رو رہا ہے. فرمایا حقیقت میں متکبر ہے, کیونکہ وہ اپنے گناہ کو اللہ کی رحمت سے بڑا سمجھ, اللہ کو چھوٹا سمجھ رہا ہے. اللہ کو کیا سمجھ رہا ہے؟ اللہ کے ظرف کو چھوٹا سمجھ رہا ہے. تو یہ حقیقت میں کیا ہے؟ یہ تکبر ہے کہ آپ اللہ کو چھوٹا سمجھ رہے ہو. یار دنیا میں جب کسی سے معافی مانگی جائے گڑ گڑا کے وہ معاف کر دیتا ہے, تو آپ اللہ کو اتنا چھوٹا سمجھ رہے ہو؟ آپ بہت بڑے فنٹر ہو. جیسے آپ کے دل میں گناہ کی نفرت ہے, باقیوں کے تو یعنی آپ کے دل میں زیادہ نفرت ہے, اللہ کے دل میں وہ کم نفرت ہے. تو کچھ چیزیں صورتاً تواضع ہوتی ہیں, حقیقتاً وہ تکبر ہوتی ہیں. تو اس لیے کوئی کمال نہیں ہے, اور اس سے دینی نقصان ہوتا ہے. نمازوں میں دل نہیں لگتا, موٹیویشن نہیں ملتی انسان کو نیک اعمال میں بڑھنے کی. اس لیے گناہ ہو گیا, پکی توبہ کر کے مٹی ڈالو, بس مٹی پاؤ. بلکہ اس سے بھی آگے دوبارہ ہو گیا, دوبارہ وہی پروسیس, پھر سچی توبہ کر کے مٹی ڈالو. پھر اگر ہو گیا ہے مایوس نہیں, پھر اگر ہو گیا دوبارہ اسی طرح سے رو دھو, رونا نہیں آتا, رونے کی شکل بنا لو. اللہ کہتے ہیں شکل بھی قبول کر لوں گا. ویسے پاکستانیوں کی شکل اب ایسی ہی ہو گئی ہے, دعا مانگیں گے تو ایسے ہی لگے گا فرشتوں کو کہ یہ رو رہا ہے, حالانکہ وہ رو نہیں رہا ہوتا حالات کی وجہ سے نا. بعض لوگ کہتے ہیں نا شکل ہی ایسی ہوتی دیکھنے میں, کیا لگ رہے ہوتے ہیں الیکشن کے بعد اور الیکشن سے پہلے جو بھی حالات ہوئے. تو اور پاکستانیوں کے تو تھوڑے عمل کو اللہ بہت زیادہ قبول کرے گا, کیونکہ پہلے پوری قوم رو رہی ہے. تو اللہ کہتے دو آنسو بھی, اللہ کہے گا تیرے پاس آنسو بھی بہت کم رہ گئے ہیں, ٹھیک ہے نا, تو اب جتنے بھی. تو رو لو, رونا نہیں آتا, رونے کی شکل بنا کے توبہ کر لو. آپ توبہ کر کر کے تھک سکتے ہو, یہ بات دماغ میں بٹھا لو, اللہ معاف کر کر کے نہیں تھکتا. تو ہمیں کوئی ریکارڈ قائم کر کے تھوڑی جانا ہے بھائی کہ لوگ کہیں بہت نیک تھا, ہمیں اللہ سے معاف کروا کے جانا ہے. تو جو پروسیس اس کے لیے اللہ نے رکھا ہے ہمارے لیے وہ کیا ہے, کافی ہے. اب جن لوگوں لڑکوں کو فوہش فلمیں دیکھنے کی عادت ہوتی ہے نا, ان کے ساتھ یہ بہت ہوتا ہے, کہتے ہیں ہم توبہ کرتے ہیں پھر جنون چڑھتا ہے, دوبارہ گناہ ہو جاتا ہے. میں کہتا ہوں پھر توبہ کرو, پھر توبہ کرو اور صدقہ بھی کرو کچھ تاکہ سزا ملے, یا روزہ رکھو سزا ملے تاکہ, پھر ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں, دوبارہ توبہ کرو, روکو اپنے آپ کو گناہ سے آخری دم تک. ہو گیا حل یہی ہے توبہ, پھر ہو گیا پھر توبہ, پھر ہو گیا توبہ. خدا کی قسم آپ گناہ کر کر کے توبہ کر کر کے تھک جاؤ گے, اللہ معاف کر کر کے نہیں تھکے گا. لیکن جس دن آپ نے ہتھیار ڈال دیے نا کہ یار اب مجھ سے نہیں ہو رہی توبہ, اب میں کرتا ہی رہتا ہوں, اب میں کیا کروں, تو بس پھر اللہ بھی اپنی رحمت کا دروازہ بند. جب آپ مایوس ہو گئے نا, مایوسی کیسے ہے, لوگ اکثر فوج فلموں میں کیا ہوتا ہے, نوجوانوں کو عادت پڑتی ہے, کہتے ہیں یار میرے بس کا نہیں ہے بھائی یہ چھوٹ, مجھ سے نہیں چھوٹے گا یہ, میں تو توبہ کرتا ہوں پھر ٹوٹ جاتی ہے, مجھ سے نہیں چھوٹ سکتا. اب وہ توبہ کرنا اور اس گناہ سے بچنے کی فکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں, یہ بہت ڈینجرس ہے. جس دن آپ نے گناہ سے بچنے کی فکر چھوڑ دی, اس کا مطلب آپ نے جہنم پہ کمپرومائز کر لیا ہے. پھر اللہ کہتے ہیں انلزمکموہا وانتم لہا کارہون, تم بچنا نہیں چاہتے ہم زبردستی بچا لیں, نہ ایسے نہیں ہو, تم چاہتے ہو دنیا میں بھی مزے اڑاؤ اور آخرت میں جنت بھی ملے, اب یہ نہیں ہوگا. جب تک بچنے کی کوشش میں تھے تو اللہ نے بھی راستہ تمہارے لیے جنت کا کھول کے رکھا ہوا تھا. کوئی بات نہیں, ٹریک سے ہٹتا ہے دوبارہ آ جاتا ہے, ٹریک سے ہٹتا ہے دوبارہ. اب ہٹ کے ٹریک پہ آ ہی نہیں رہے ہو, پھر ٹریک پہ ہی نہیں جنت کے ہو, تو پھر کہاں سے جاؤ گے بھائی جنت میں. تو اس لیے یہ توبہ بڑی خاندانی چیز ہے بھائی, اور اللہ کو جیسے گناہ سے نفرت ہے نا, ایسے ہی توبہ سے محبت بھی ہے. ایک حدیث تو ایسی عجیب ہے, اتنا مزہ آتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ساری دنیا کے سارے انسان نیٹ کلین نیک پرہیزگار بن جائیں, کوئی کبھی کسی سے غلطی نہ ہو, اللہ ان کو ختم کر دے گا. صحیح حدیث ہے. اور ایسی قوم پیدا کرے گا جس سے کبھی غلطی ہو, پھر وہ اللہ سے کیا مانگیں, توبہ کریں. کیونکہ اللہ کو جیسے گناہ سے نفرت ہے نا, ایسے ہی توبہ سے محبت بھی ہے. تو کوئی تو ہو جو مجھ سے گڑ گڑا کے مانگے, تو گناہ کے قریب نہ جائیں. حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ گناہ کیا کریں, حتی الامکان بچائیں. ہو گیا ہے بھائی توبہ کریں, پھر ہو گیا پھر توبہ کرو, پھر ہو گیا پھر توبہ کرو. ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص ایک دن میں 70 دفعہ گناہ کر کے 70 دفعہ بھی توبہ کرے گا, تو 70ویں دفعہ بھی اللہ اس کی توبہ قبول کرے گا. لیکن یہ پیکج اللہ نے اس وقت تک دیا ہے جب تک موت کا غرغرہ نہیں ہو جاتا, موت اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں لیتے. جب موت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی نا, تو پھر قرآن کہتے ہیں ایڑیاں بھی رگڑو گے نا, وہی حال کروں گا جو فرعون کا کیا تھا, پھر نہیں ہوگی. تو اس سے پہلے پہلے آپشن ہے. تو اس لیے بھائی میرا آپ سے سوال ہے کہ جب عبادات یعنی نفل ذکر قرآن وغیرہ ادا کریں, تو کیا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کتنا پڑھ رہے ہیں, اور یا پھر بہتر یہ کہ تھوڑا پڑھیں لیکن تمیز و آرام سے پڑھیں. قرآن ایک دن میں کم از کم کتنا پڑھنا چاہیے؟ بھائی ہر آدمی میں اسٹیمنا مختلف ہوتا ہے, ایک دن میں کم از کم ایک پارا پڑھنا چاہیے. لیکن اگر کسی کے ایک پارے میں بہت ٹائم لگتا ہے تو آدھا پڑھ لیں. دو طرح سے ہو سکتا ہے, یا تو آپ مقدار متعین کر لیں روزانہ آدھا یا ایک پاؤ یا ایک پارا پڑھنا ہے, یا ٹائم متعین کر لیں کہ روزانہ آدھا گھنٹہ یا 15 منٹ یا 20 منٹ تلاوت کرنی ہے. تو ہر ایک کا الگ حساب ہے اس میں, لیکن اتنا تو کم از کم کریں نا, 15 سے 20 منٹ تو روزانہ تلاوت ہو. مفتی صاحب میرے دوست کہتے ہیں کہ تمہارے پاس نیا موبائل خریدنے کے پیسے ہیں نہیں اور باتیں 4 شادیوں کی کرتے ہو. دیکھو 4 شادیوں کے لیے جذبہ چاہیے, پیسے نہیں چاہیے, پیسوں کا انتظام ہو ہی جاتا ہے. اللہ نے نکاح کرنے والے کی مدد کا وعدہ کیا ہے. ہاں 4 شادیوں کی نیت کرو, اس کے بعد پھر اس نیت سے پیسہ کماؤ کہ میں خاندان آباد کرنا چاہتا ہوں, پھر اس نیت سے ملازمت کی بھی کوشش کرو, ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے مت بیٹھو. تو آپ دیکھو ایک عام آدمی میں اور آپ کے ساتھ اللہ کی مدد میں بڑا فرق ہوگا. کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو نکاح کرنا چاہتا ہے نا, اس کی مدد کا اللہ نے اپنے ذمے لیے. تو آپ اگر پیسہ تو پھر بھی کمانا پڑے گا نا, اس کو کیا کھلاؤ گے بیوی بچوں کو, لیکن جب آپ اس نیت سے کماؤ گے نا تو اللہ کی طرف سے برکت ہوگی. میرے دوست کہتے ہیں نیا موبائل, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے موقع پر جب سارے صحابہ بھی موجود تھے اس وقت امامت بھی کرائی ہوگی، وہ نماز تو سارے صحابہ کو معلوم ہوگی اور کس طرح پڑھی، رفع الیدین کر کے یا چھوڑ کر؟ ہمیں وہ حدیث نہیں ملتی کہ رفع الیدین سے پڑھی یا چھوڑ کے پڑھی، تو اسی وجہ سے تو فقہا کا اختلاف ہے۔ تو امام صاحب کے نزدیک آخری نماز آپ کی ترک رفع الیدین پر تھی، اس کی وجہ اہل کوفہ اور اہل مدینہ کا عمل، کیونکہ اہل کوفہ میں بھی صحابہ کرام آئے تھے 1400 صحابہ، حضرت علی، حضرت عبداللہ بن مسعود، یہ تو بہت زیادہ نبی کے قریب کھڑے ہو کے نمازیں پڑھنے والے لوگ تھے۔ تو کوفہ کے بارے میں تو یہ بات ثابت ہے کہ کوئی بھی اس میں رفع الیدین سے نماز نہیں پڑھتا تھا، اور امام مالک نے کہا کہ اہل مدینہ بھی نہیں پڑھتے رفع الیدین سے۔ تو ان دو باتوں کی وجہ سے امام ابو حنیفہ کی رائے یہ کہ آخر میں آپ نے یقیناً رفع الیدین ترک کیا ہوگا، لیکن امام شافعی ان روایتوں کو دیکھتے ہیں جس میں رفع الیدین ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں واضح تو نہیں ملتا کہ رفع الیدین ترک کیا، کوئی ایسی حدیث جس میں آتا ہے ترک کیا، تو جب دلائل دونوں طرف ہوتے ہیں تو مسئلے میں کیا ہو جاتا ہے؟ اختلاف۔ تو اس میں کوئی بھی کسی بھی طرف جاتا ہے غلو کرتا ہے وہ غلط ہے، جو کہتے ہیں کہ جو رفع الیدین نہیں کرتے وہ حدیثوں کو نہیں مانتے، یہ جاہل ہیں ایک نمبر کے۔ اسی طرح جو کہتے ہیں جو رفع الیدین کرتے ہیں وہ حدیثوں کو نہیں مانتے، وہ بھی ایک نمبر کے کیا ہیں؟ جاہل ہیں۔ تو اس میں اعتدال کی رائے یہی ہے کہ بھائی دلائل کیا ہیں؟ دونوں طرف ہیں، جب دونوں طرف ہیں تو آپ کسی کو بھی 100% غلط نہیں کہہ سکتے، آپ اپنی رائے پیش کر سکتے ہیں دوسرے کی رائے کے احترام کے ساتھ، اور ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتا چلا ہے۔ اب یہ کچھ جاہل پیدا ہو گئے ہیں جو اس مسئلے پہ یہ حنفی اندھے مقلد ہیں اور یہ تو بخاری کی حدیثوں کے منکر ہیں۔ بخاری کی حدیث کے جب منکر ہوتے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی نے رفع الیدین کبھی کیا ہی نہیں ہے، امام حنیفہ تو مانتے ہیں کہ کیا ہے، آخری نماز میں اختلاف ہے۔ جیسے کہ امام مالک نے بھی جو ان کے شاگرد نے المدونہ میں لکھا ہے کہ امام مالک کہتے ہیں میں نے مدینہ میں کسی کو رفع الیدین کرنے والا نہیں پایا، اس کی مثال ایسے جیسے امام مالک نے ہاتھ باندھنے کی حدیثیں ذکر کی ہیں لیکن فتویٰ کیا دیا ہے ہاتھ چھوڑنے پر، وہ کہتے ہیں مدینہ میں لوگ کیسے کر رہے ہیں نماز ہاتھ چھوڑ کے، تو ان کی رائے یہ کہ آخر میں ترک کر دیا تھا تبھی تو مدینہ والے کر رہے ہیں۔ بہرحال رفع الیدین کی بھی دلیل ہے، نہ کرنے کی بھی دلیل ہے، تو فقہا کا اختلاف ہے، اس میں کسی بھی ایک طرف شدت جائز نہیں ہے۔ تو جو بھی شدت سے کام لے رہا ہوں نا، اس کو نیچے تمیز سے کمنٹس میں گالیاں دیا کرو اور اس کو بولا کرو کمبختو تمہیں شرم نہیں آتی؟ ایک مسئلہ جو امت میں حل ہو چکا ہے، دونوں رائے بن چکی ہیں، جس کو جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ کر لے، تو امت کو تم ان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑوا رہے ہو۔ لیکن افسوس ہے کہ جو مذہبی اسکالر منجن بیچ رہے ہیں نا، پبلک ان کو لگام دینے کے بجائے انہی کے مشن کا حصہ بن جاتی ہے، انہی کے ویژن کا حصہ بن جاتی ہے۔ ہمارے نبی نے یہ ہو گیا میرے بھائی، حدیث میں آتا ہے کہ حاکم کی اطاعت لازم ہے، اگر ہے وہ غلام قوم سے ہو یا حبشی ہو، تو حدیث سے حضرت علی کو معلوم ہوگی، اور پھر حضرت علی نے 6 ماہ تک حضرت ابوبکر کی خلافت کیوں تسلیم نہیں کی؟ میرے علم میں تو نہیں ہے کہ 6 مہینے تک خلافت تسلیم نہیں کی حضرت عمر نے، حضرت علی نے، میرے علم میں نہیں ہے بھائی، کوئی ایسی کوئی ریفرنس ہے تو بتائیں۔ انجینئر صاحب کا 2 دن پہلے آپ کے خلاف علماء دیوبند کے عقائد و حضرت معاویہ کے دفاع کے بارے میں کے لپایا، لوگ اس سے متاثر ہیں بہت سے، اس کا جواب ریکارڈ کروائیں، جزاک اللہ۔ انجینئر صاحب بہت ہوشیار بہت شرارتی آدمی ہیں، ابھی میں نے عدالتی خلا پہ نا انجینئر صاحب کا منجن 2 چیزوں کا بکتا ہے، ایک منجن بکتا ہے چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ، صحیح ہے نا؟ حالانکہ علماء اس کا بھی جواب دے چکے ہیں کہ اگر واقعی کلمہ پڑھایا تھا تو ان کو کافر بولو آپ، اور اگر کافر نہیں بولتے تو آپ کیا تاویل کرتے ہو وہ بتا دو آپ، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی چشتی رسول اللہ نے اگر کلمہ پڑھایا تھا اور اشرف علی تھانوی رسول نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا تھا کہ اشرف علی رسول اللہ، تو کلمہ پڑھانے سے انسان مسلمان رہتا ہے یا کافر ہو جاتا ہے؟ بولو نا، کافر ہو جاتا ہے۔ تو آپ صاف لفظوں میں بولو کہ چشتی بھی کافر تھے معاذ اللہ، اشرف علی تھانوی بھی کافر تھے، اور جو ان کو بزرگ مانتے ہیں یہ حقیقت جاننے کے باوجود، وہ بھی پھر کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ اور اگر کہتے ہو نہیں وہ کافر نہیں ہیں تو کیوں، کیا تاویل کیا کر رہے ہو آپ اس کی؟ ہمارے پاس تو تاویل ہے، آپ بتاؤ آپ کے پاس کیا تاویل ہے؟ تو منہ سے پھوٹتے کیوں نہیں ہو آپ، چپ کیوں بیٹھے ہو؟ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جب بھی کوئی دعویٰ کرتا ہے نا، دعویٰ کورٹ میں جب بھی آپ جائیں گے نا دعویٰ، تو وکیل جرا کر کے اس دعوے کی تنقید کرتے ہیں کہ آپ کا دعویٰ ہے کیا۔ آپ اگر خود ایک جگہ پہ ٹکے ہوئے نہیں ہو تو ایسے جاہلوں سے دنیا میں کبھی بھی بحث نہیں کی جاتی، کبھی بھی بحث نہیں کی جاتی۔ تو آپ کا دعویٰ کیا ہے؟ دعویٰ آپ بولو نا، پھر کانفیڈینٹلی بولو کہ چشتی رسول اللہ بھی کافر تھے جنہوں نے رسول اللہ بلوایا، یعنی اور اشرف علی تھانوی بھی کیا تھے، اپنے نام کا کلمہ پڑھا کے انسان مسلمان رہتا ہے؟ وہ لوگ کافر تھے۔ اور اگر کفر سے بچانے کے لیے کوئی تاویل کر رہے ہو آپ، بعض دفعہ جملہ کفریہ ہوتا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اس کی یہ تاویل ہے جس کی وجہ سے ہم اس کو کافر نہیں کہتے، تو پھر وہ تاویل کیا ہے؟ کس بیس پہ آپ کہہ رہے ہو کہ یہ کافر نہیں ہے اور ان کو ماننے والے بھی میں تو اشرف علی تھانوی کو صرف مسلمان نہیں بہت بڑا بزرگ مانتا ہوں، تو انجینئر علی مرزا کو چاہیے مجھ پہ کفر کا فتویٰ لگائے، یہ بکواس مت کرے، ڈرامے بازی چھوڑ دے کہ نہیں جی میں کسی کو کافر نہیں مانتا. کیوں نہیں مانتے؟ آپ کے دعووں میں تضاد ہے. پھر آپ بولو یار کلمہ پڑھائے تو کافر ہیں وہ. دیکھو مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا، میں بانگے دہل کہتا ہوں کہ کافر تھا، جو اس کو مسلمان مانے وہ بھی کیا ہے؟ کافر ہے. اس سے نکاح بھی جائز نہیں ہے، اس کے پیچھے نماز بھی حرام اور ناجائز ہے. اگر کلمہ پڑھایا تھا، اگر یہ آپ مانتے ہو کہ یہ صحیح سند سے ثابت ہے، یہ اوتھینٹک کتاب سے ثابت ہے، اور آپ پھر پیش بھی کر رہے ہو مولانا حسن تھانوی نے اس کی تاویل کی ہے، اس نے تاویل پیش کی ہے نا کہ مولانا حسن تھانوی نے اس کی تاویل کی ہے، تو آپ اگر اس تاویل کو نہیں مانتے تو پھر آپ بولو وہ بھی کافر، اشرف علی تھانوی بھی کافر، پھر اور جو ان کو بزرگ مانے وہ بھی کیا ہیں؟ کافر ہیں. کمبخت تو ایک جگہ ٹکتا ہے نہیں، تو ہمیں بیوقوف سمجھتے ہیں، ہم اپنا ٹائم تیرے جیسے فضول آدمی کے سامنے بیس کریں. دوسرا منجن انجینئر علی مرزا کا بکتا ہے علماء دیوبند کے عقیدے. جب پھنسے گا نا یہ، پہلے فضول بکواس کرے گا، رفع الیدین پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی حدیث صحیح نہیں ہے، کسی نے ترمذی کی حدیث کو صحیح نہیں کہا. جب ہم بات کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی میں رفع الیدین پر بات کے لیے آ رہا ہوں، بھائی اپنے عقیدوں کو پہلے صحیح ثابت کرو. رفع الیدین کی بحث تو ہم اس سے کریں گے جس کے عقیدے صحیح ہوں گے. کمبخت پھر تو بحث کیوں کر رہا تھا؟ تو نے ریکارڈ کیوں کروایا؟ یہ تو نے قادیانیوں کے لیے کلپ ریکارڈ کروایا رفع الیدین والا. ایک رفع الیدین پر تو علماء دیوبند کو، حنفیوں کو اتنا برا بلا کہہ رہا ہے، جب وہ جواب دینے پہ آتے ہیں تو کہہ رہے ہیں پہلے کس پہ بات ہوگی؟ عقیدے پہ بات ہوگی، تمہارے تو عقیدے ٹھیک نہیں ہیں. جب عقیدے ٹھیک نہیں ہیں تو پہلے عقیدوں کی بات کرتا نا رفع الیدین کو، بیچ میں تم نے کیوں گھسیڑا ہے؟ پھر ترابی کی بات لے کر آیا، میں نے کہا بھائی ترابی پر بات کروں گا، نہیں جی پہلے المحند المفند پہ بات ہوگی. پھر کیا ہوا؟ ہم نے کہا ساری بحثیں ختم کر کے ہم نے کہا چلو کس پہ بات ہوگی؟ المحند المفند پہ. اور اس نے کہا کہ آپ جہلم آ جائیں، میں نے کہا چلو میں آ گیا، المحنت پہ بات ہوگی. کہہ رہے ہیں آپ بغیر بتائے کیوں آئے ہو؟ میں تو اتوار کے دن، میں تو بکواس نہیں ہے تو اور کیا، میں تو حیران ہوتا ہوں تم لوگ اس کو سن کے ڈپریشن میں کیوں نہیں جاتے. تو فضول آدمی جو کمبخت کبھی کسی ایک جگہ ٹکا ہی نہ ہو، اور میں المحنت پہ آ گیا نا انجینئر کو میں بتا رہا ہوں، ایسا بھاگے گا نا تو جیسے خلا کے مسئلے پر تجھے چپ سونگ گئی ہے نا. کھلا پہ میں نے ایک گھنٹے کا کلپ ریکارڈ کروایا نا، اس کے بعد سے ایسا خاموش ہے، اور اتنا بڑا جھوٹ بولا اس شخص نے. اس نے کہا ہے کہ مفتی صاحب نے اپنا نوالا میرے منہ میں ڈالنے کی کوشش کی ہے، میں نے تو یہ دعویٰ کیا ہی نہیں. یار تم صبح و شام پوڈ کاسٹ میں بھی کہہ رہے ہو کہ عورت یک طرفہ کھلا لے سکتی ہے، شوہر راضی نہ بھی ہو تو بھی کھلا لے سکتی ہے، صبح و شام تمہارے دعوے ہیں، میں نے تمہارے کلپ چلائے، اور تم پھر کس منہ سے کہہ رہے ہو کہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہی نہیں ہے؟ اور کیسے بے شرم لوگ ہیں جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کیوں نہیں پوچھتے کہ یار ہم تجھ سے قرآن و سنت سیکھنے کے لیے آتے ہیں، مفتی صاحب نے ایک گھنٹے کا خلا کا ریکارڈ کروایا، تو اس کا ترجمہ تو نے غلط کیوں کیا ہے؟ اس کا تو پہلے جواب دینا، پھر ہم تجھے آگے چلنے دیں گے. اور یہ تو نے کیسے زنا کے اڈے کھول دیے کہ جج جب چاہے عورت کو طلاق دے سکتا ہے، اگرچہ گناہ ہوگا لیکن دے سکتا ہے، یہ کیسے تو نے کہہ دیا؟ اب اس کا جواب دینا. اسی طرح سے ریکارڈ کروانا جیسے مفتی صاحب نے ریکارڈ کروایا ہے. سامنے بیٹھے ہوئے بھی جیسے قرآن کہتے ہیں نا ضعف الطالب والمطلوب، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں وہ بھی کمزور لچڑ، اور وہ بت بھی کیا ہیں؟ کمزور لچڑ. جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اندھے مقلد اور یہ بھی اندھا آدمی ہے. تو پینترے بدلنے کا ماسٹر ہے، جب کسی مسئلے کا جواب دو پہلے ہی اس پہ بحث ہوگی. پھر ہم گئے نا جہلم، ساری دنیا کو پتا ہے تمہاری دعوت پہ کیا تھا میں، تمہارے کلپ لوگوں نے تمہیں غیرت دلانے کے لیے چلائے کہ مفتی صاحب کی کرامت ہوگی کبھی بھی نہیں آئیں گے. پھر میں نے مجھے پتا تھا یہ بہت شرارتی ہے، بہت ہوشیار آدمی ہے، یہ موقع بھاگنے کا تلاش کرے گا، اس لیے میں نے جہلم جاتے اس کے گھر نہیں پہنچ گیا. میں گھر چلا جاتا کہتے میں تو نانی کے گیا ہوں. یہ کرنا تھا اس انسان نے، یہ کہتا میں تو پھپھو کا گیا ہوں، مجھے کیا پتا تھا. اس لیے میں نے جا کے ریکارڈ کروایا، میں نے کہا 48 آورز میں آپ پازیٹو رسپانس دیکھ دیں کہ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. آپ ٹائم بتا دیں، دن بتا دیں، اگلا ہفتہ ہوگا، چار دن کے بعد ہوگا، اس سے زیادہ فیئر کوئی ہو نہیں سکتا. اور میں نے بات یہ کی کہ حضرت معاویہ اور المحن رفع الیدین تو میں لایا ہی نہیں، میں نے کہا بات کس پر ہوگی؟ المحنت پہ. خدا کی قسم جس میں کانفیڈنس ہوتا ہے نا اپنے عقیدوں کے صحیح ہونے کا، وہ اس طرح ببانگے دہل جاتا ہے، کھلے عام ویڈیو ریکارڈ کروا کے چینل پہ ڈالتا ہے، 48 گھنٹے کا ٹائم دیتا ہے، بھاگنے کے راستے روک دیتا ہے، پورا آپ کو حق دیتا ہے آپ ہی کے شہر میں جا کے. اور جس کے دل میں کالا ہوتا ہے، جس کے دل میں چور ہوتا ہے، جس نے سوائے فضول باتوں کے کچھ بھی نہیں کرنا، وہ بھاگتا ہے ایسے موقع پہ. تو یہ جو کہہ رہا ہے نا، میں اس کو پکا کر رہا ہوں، یہ جو بار بار کہہ رہا ہے نا کھلا بولا نہیں، یہ تو فروئی مسائل ہیں، رفع الیدین نہیں، تو میں المحنت پہ میں اس کو لڑکے مجھے کہہ رہے ریکارڈ کروا دو، میں نے کہا اس کو خوب پکا ہونے دو، پہلے بار بار اس کے منہ سے کہلواؤں گا المحنت، اس کے بعد میں المحنت پہ تیری تجھے جو ذلیل کرنے والا ہوں نا، تو قوم کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. لیکن تیرے سامنے جو قوم بیٹھتی ہے نا، وہ تجھ سے بھی زیادہ ذلیل ہے. وہ کہتی ہے بھائی جتنا مرضی ذلیل کر لو، ہم نے انجینئر کے نام کا کلمہ پڑھ لیا، اور المحنت پہ بھی میں اس کو ذلیل کرنے والا ہوں انشاءاللہ. المحنت پہ تو ہم جب گئے تھے نا جیلم، تو پورا رجسٹر ہمارا تیار تھا، پورے اس کے کلپ نکال کے رکھے ہوئے تھے، پورے عقائد پر جو بھی دلائل ہیں سارے تیار، وہ تو ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس پہ تو میں ٹھک ٹھک اس کی کلپ چلاؤں گا اور دلائل پیش کروں گا، یہ بھاگنے کے قابل نہیں رہے گا. لیکن خلا والے مسئلے پر ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اس کے جو فینز ہیں نا، وہ انتہائی درجے کے ڈھیٹ ہیں، انتہائی درجے کے ڈھیٹ ہیں، وہ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ خلا کا مسئلہ جو تم ہے کو فروئی مسئلہ تھا، یہ چھوٹا سا زنا کا مسئلہ ہے بھائی. اگر اسلام کے مطابق طلاق نہیں ہو رہی ہے اور آپ نے کہہ دیا کہ ہو گئی ہے، اس کا مطلب جب کسی اور مرد سے نکاح کرے گی وہ زنا کہلائے گا کہ نہیں کہلائے گا؟ آپ عورتوں کے لیے زنا کے اڈے کھول دیے اور آپ کہتے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں یار. اور کمال دیکھو، یہ سمجھتا ہم گھننے ہیں، ہم تو دیکھ ہی نہیں رہے، آفیشیل چینل سے ریکارڈ نہیں کروا رہا خلا پہ ریپلائی، پیچھے ایک بندہ بٹھایا ہوا ہے کیمرے سے میری ویڈیو بنا، جیسے میں نارملی ایک بات کر رہا ہوں نا، ٹھیک ہے نا، کہ میں نے تو خلا پہ یہ کہا ہی نہیں ہے. اس کا ایک فین کا ویڈیو کلپ آیا تھا میرے خلا والے مسئلے سے پہلے، اور کہا تھا کہ دیکھیں مفتی صاحب ابھی کیا بات کرتے ہیں قرآن و حدیث کے ریفرنس کے ساتھ، دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں بھی تو پتا چلے قرآن حدیث کیا ہے، کاش پہلے کر لیتے. تو پھر جب میرا کلپ آیا ہے نا، تو میں نے کہا دیکھیں یہ جواب میں کوئی پی گیا بیٹھا ہوا، کل آیا پرسوں کوئی کلپ، اور کہا مفتی صاحب کو چاہیے انجینئر سے معافی مانگے. مجھے اندازہ ہوا، میں نے کہا یہ بڑی ڈھیٹ نسل ہے یار، یہ کیا ہے، یہ بہت ہی کوئی ڈھیٹ نسل ہے، اس کے فینز بھی اور یہ خود تو ہے ہی، بہت ہی کوئی ڈھیٹ نسل اللہ نے پیدا کی ہے. بھائی تم محنت المفنت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، جب میں بتاؤں گا تو آپ کو پتا چلے گا. علماء دیوبند کے بڑے ہی خاندانی عقائد ہیں، بڑے ہی خاندانی، تو ایسے ہی تھوڑی پوری دنیا میں اللہ نے علماء دیوبند سے کام لیا ہے. پوری دنیا میں تم جہاں جاؤ گے نا، علماء دیوبند کے مدارس نظر آئیں گے تمہیں، پوری دنیا میں، ساؤتھ افریقہ میں تیر دنادن بھرے ہوئے ہیں، آسٹریلیا میں بھرے ہوئے ہیں، لندن میں تو اتنے مدرسے علماء دیوبند نے بنائے ہیں کہ فرانس میں اگر کوئی مفتی ملے گا نا، کہاں سے آیا کہہ رہے ہیں لندن سے پڑھ کے آ رہا ہوں. جرمنی میں کوئی مفتی ملے گا کہاں سے آ رہے کہہ رہے ہیں لندن سے. میں نے کہا لندن میں کب سے مفتی بنانا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے نا، کہہ رہے علماء نے بنائے. پوری دنیا میں کام لیا ہے اللہ نے، تو وہ غلط عقیدے رکھیں. تو کچھ عقیدوں میں اس نے ڈنڈی ماری ہے، کچھ عقیدوں میں اس نے کیا کیا ہے، ڈنڈی ماری ہے. تو یہ جو بہت خوش ہو رہا ہے نا کہ یہ جواب نہیں دے سکتے، یہ جواب نہیں دے سکتے، تو میں اس کو پکا ہونے دے رہا ہوں، انشاءاللہ اس کا جواب آئے گا. لیکن اس کی جو ڈھیٹ قوم ہے نا، وہ نہیں مانے گی، وہ بڑی ہی، تو یہ دعوے پہ ٹکتا نہیں ہے. اس کا سب سے بڑا فالٹ پتہ ہے کیا ہے؟ تبھی یہ سامنے بیٹھنے سے بھاگتا ہے. کیوں؟ سامنے جب بیٹھے گا نا، تو جس نے اس کو ٹکانا ہوگا وہ اپنی بات ریپیٹ کرتا رہے گا کہ سر یہ میرے سوال کا جواب تو نہیں ہوا، سر یہ میرے سوال کا جواب تو نہیں ہوا، سر یہ میرے سوال کا، بار بار ریپیٹ کرے گا تو پھر آدمی پھنس جاتا ہے. تو یہ سامنے اس لیے نہیں بیٹھتا، یہ آن لائن کھیلتا ہے کہ یہاں سے ہم نے جب جواب دیا تو وہ جواب ہی پی گیا، گھما دی بات کو، کچھ اور جواب دے دیا، یہاں سے وہ جواب کچھ اور ہو گیا، تو ایک مرغوں کی لڑائی ہو جاتی ہے. آن لائن بھی یہ فیس ٹو فیس بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں بھی آپ پکڑ سکتے ہیں کوئی ثالثی کا کردار ادا کرتا ہے. تو اس لیے یہ بندہ، اس کا کوئی نظریہ نہیں ہے، کسی ایک جگہ یہ ٹکا ہوا نہیں ہے، اس کا کام ہے تخریب کاری، بس وہی ہے شیرہ لگا کے لڑوا کے چلے جاؤ، کوئی ٹکتا نہیں ہے. تو میں دوبارہ کہتا ہوں، دوبارہ چشتی رسول اللہ شرف رسول اللہ پہ آ گیا، تو میں اس کا جواب ہی ریکارڈ کروا رہا ہوں ابھی، انجینئر صاحب سے کہہ رہا ہوں کہ آپ بتاؤ، اگر چشتی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے اور مولانا شریف تھانوی نے اپنے نام کا کلمہ پڑھایا ہے، تو آپ بتاؤ وہ کافر تھے یا نہیں تھے؟ اگر تھے تو پھر میں بھی کافر ہوں، پھر علماء دیوبند جو مولانا شریف تھانوی کو بزرگ سمجھتے ہیں وہ بھی کافر ہیں، اور اگر نہیں تھے تو آپ کیا تاویل کرتے ہو؟ پہلے آپ وہ خود کر لو، وہ خود تاویل کر لو آپ. تو جو تاویل آپ کی ہوگی نا، وہی کس کی ہوگی؟ ہماری بھی پھر وہی ہے، پھر ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. آپ بتا دو کیا تاویل ہے، آپ کو پتا ہے کہ اس کی تاویل ہے، آپ پھنس گئے ہو کیونکہ اتنے بڑے بڑے چیلنج کر دیے، وہ آپ کے لیے ریورس ہونا کیا ہو گیا ہے، بہت مشکل ہو گیا ہے. اس کو کرامت کے بارے میں تمہارا کیا نظریہ ہو گیا نا, مردہ نکل کے آ گیا مدد کر کے قبر میں واپس چلا گیا, تمہارا کرامت کے بارے میں کانسیپٹ ہے کیا, کرامت کی ڈیفینیشن کیا ہے, کیا نبی کے دنیا سے جانے کے بعد کرامت کا وجود ختم ہو گیا ہے, کرامت اگر مستند ذریعے سے ثابت ہو تو بھی اس کا انکار کیا جائے گا, یا کرامت کی کوئی لمٹ ہے کہ اس حد تک تو کرامت ہو سکتی ہے اس سے آگے نہیں ہو سکتی. آپ پہلے کرامت کے بارے میں, یہ آن لائن ہونا, یہ سامنے بیٹھے تو مناظروں میں بحث میں سب سے پہلے دعویٰ ریٹن میں لکھوایا جاتا ہے. وہ صدیق آیا تھا نا, حافظ صدیق کیا نام ہے جو اہل حدیث, اس سے میں بار بار کیا کہہ رہا تھا تقلید کے بارے میں, کسی ایک جگہ ٹکو تو صحیح, تمہارا تقلید کی ڈیفینیشن کیا ہے اور اس کے بارے میں نظریہ کیا ہے, کیونکہ اس طرح پینترے بدلتے ہیں لوگ تو گھماتے ہیں بات کو. دنیا میں کہیں بھی ایسے ڈیبیٹ نہیں ہوتی کہ آپ اپنا دعویٰ تنقیح نہ کرو, منقح نہ کرو اور آپ جو ہے پھینکتے رہو بیٹھ کے, تو کبھی بھی کوئی بحث انجام تک اس طریقے سے نہیں پہنچتی. آپ کرامت کے بارے میں کیا آپ کا نظریہ ہے تو یہ آپ کو جواب دینا پڑے گا, اس کے بعد ہم آپ سے بات کریں گے, کیونکہ آپ کا وہی نظریہ ہے جو ہمارا ہے. لیکن جب وہ دیوبندیوں کے اگینسٹ جا رہا ہوتا ہے تو پھر آپ کا وہ نظریہ نہیں ہوتا, جب ان کے فیور میں جا رہا ہوتا ہے تو پھر آپ کا, جب اگینسٹ جا رہا ہوتا ہے تو پھر وہ آپ کا نظریہ نہیں ہوتا, فیور میں جا رہا ہوتا ہے تو آپ کا بھی وہی نظریہ ہوتا ہے. تو یہ کسی ایک جگہ ٹکنے والا آدمی نہیں. حضرت معاویہ کے بارے میں بھی کتنی دفعہ ہم جواب ریکارڈ کروا چکے ہیں, لیکن بندہ ٹکے تو صحیح نا ایک جگہ. میں نے بھی کہا نہیں ہے کہ یار حضرت معاویہ کو پھر آپ کیوں نہیں مانتے فاسق, حضرت علی کے خلاف اگر وہ تلوار اٹھا رہے ہیں اور ناجائز تلوار اٹھا رہے ہیں, ہم تو کہہ رہے ہیں دفاع میں اٹھائی ہے اور اجتہادی غلطی میں, آپ اگر اجتہادی نہیں مانتے تو آپ بولو نا فاسق ہیں وہ. پھر امام بخاری نے ان سے حدیث لے کر غلط کیا, امام بخاری کو بولو میں نہیں مانتا, یہ تو منافقت ہے کہ امام بخاری کو چونکہ آپ نے بابا بنا لیا ہے تو جہاں امام بخاری کو فیور جائے گا وہاں آپ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عادل کہتے ہو, جہاں امام بخاری کے فیور نہیں جا رہا وہاں پینترا بدل لیتے ہو. تو آپ کو تو ایک جگہ ٹکتے ہی نہیں ہو بھائی. شیعہ اس میں صاف کہتے ہیں ہم امام بخاری کو نہیں مانتے, امام بخاری جو حضرت معاویہ سے حدیث لائے ہیں, شیعہ کہتے ہیں غلط کیا, حضرت معاویہ سے حدیث لینا جائز نہیں ہے. آپ دونوں طرف سے پیڑے کھا رہے ہو, ٹھیک ہے نا. معاویہ کو برا بلا بھی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ, اور ان کو رضی اللہ عنہ بھی لگا رہے ہو ان کے ساتھ, اور پھر ہم کہتے ہیں آپ رضی اللہ عنہ لگا کے کیا تاویل کر رہے ہو ان کے عمل کی, تاویل آپ کرتے نہیں ہو, کیونکہ اگر آپ تاویل کرو گے تو حضرت معاویہ کی مخالفت کا پھر آپ کے پاس کوئی راستہ رہے گا نہیں. نہ آپ تاویل کر رہے ہو, آپ کہہ رہے ہو غلط بھی کیا, پھر رضی اللہ عنہ بھی لگانے کا تکلف کر رہے ہو, پھر ان سے حدیث لینا بھی جائز سمجھ رہے ہو, حالانکہ غیر عادل سے حدیث صحیح حدیث نہیں ہوتی. بخاری میں ان کی حدیث آنا جائز ہی نہیں تھا پھر, کیونکہ امام بخاری نے کہا تھا, دعویٰ کیا کہ میں اپنی بخاری میں صحیح حدیثیں لے کر آؤں گا, اور عادل کی حدیث صحیح ہوتی ہے, فاسق کی حدیث صحیح نہیں ہوتی. تو ان سب باتوں کا آپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, تو ایسے جب تک کوئی دعویٰ منقہ نہ ہو بھائی بحث کبھی نہیں کی جاتی ہے. اس کا مطلب آپ ایک ایسی جنگ میں اپنے آپ کو ڈال رہے ہو جو سوائے مرغوں کی لڑائی کے اور کچھ بھی نہیں ہے. مرغے دیکھنے ہو تو ہمارے آ کے دیکھ لیا کرو مرغے, ہم لڑا کے دکھا دیں گے ایسے لڑتے ہیں مرغے, اور میں المحنت پہ بھی ریکارڈ کرواؤں گا, آپ بے فکر رہے ہیں. اس کو بولنے دو ابھی, کہہ رہے دیکھنا المحنت, اور پھر یہاں سے بھی بھاگے گا, پھر پتہ کیا کہے گا, اصل میں یہ تو اصولی عقیدے نہیں ہے, اصل میں تو پہلے حضرت معاویہ کے مسئلے پہ آنا چاہیے, پھر جب حضرت معاویہ پہ آئیں گے تو کہے گا اصل میں تو پہلے وہ قبر سے اٹھنی ملنے والے مسئلے پہ آنا چاہیے, وہ کبھی اٹھنی وٹھنی کا بھی کوئی واقعہ ہے, پہلے اس پہ آنا چاہیے. پھر کہے گا یہ تو مدرسوں میں جو بدکاری ہوتی ہے, پہلے مدرسے تو ٹھیک کرو اپنے, پھر ہم کہیں گے جب کالج یونیورسٹیوں میں تو بھائی یہ کیسز زیادہ ہیں, تو پھر اصل میں پہلے اس مسئلے پہ آنا چاہیے, پھر اصل میں تو گنجے کتنے گنجے ہیں جن کے سر پہ بال نہیں ہے, پہلے ہمیں ان کے سروں پہ بال نکالنے کی پھر کرنی چاہیے, کتنے کنوارے ہیں سوسائٹی میں ان کی شادیاں نہیں ہو رہی, پہلے ان طلاق یافتہ عورتوں کی اور کنواروں کی شادیوں کی فکر کرنی چاہیے. بھائی جان آپ کو کسی کی بھی فکر نہیں ہے, آپ کو اپنی عزت بچانے کی فکر ہے بس, یہاں سے موقع ملے ادھر ٹن مارا, ادھر سے موقع ملے ادھر ٹن مارا, تو ٹکتا ہی نہیں ہے بندہ. تو ایک خاتون گئی, پنجابی خاتون تھی, تو انگلش آتی نہیں تھی, تو ڈاکٹر سے جا کے کہنے لگی, ڈاکٹر صاحب یہ جو میرا منڈا ہے نا, یہ نہ سلیپتا ہے نہ ایٹدا ہے, نہ سلیپدا ہے نہ ایٹدا ہے, بس ویپدا ہی ویپدا ہے, نہ ایٹدا ہے نہ سلیپدا ہے, بس ویپدا ہی ویپدا ہے. تو یہ جو چونچو کا مربع ہے نا, یہ انجینئر علی مرزا کا دوسرا نام ہے چونچو کا مربع, کہ ایک مختلف چیزوں کا ایک پراگندہ خیالات کا ایک مجموعہ ہے جو کسی ایک جگہ کبھی بھی نہیں ٹکتا. تو ایسے آدمی سے کبھی بحث نہیں ہو سکتی جو کسی ایک جگہ ٹکے ہی نہیں, उसको एक जगह पहले टिकाना पड़ता है कि भाई तेरा दावा क्या है, तू टिक जा उसमें। तो अल मुहन्नद अल मुफन्नद पे जब मैं इंशाल्लाह रिकॉर्ड करवाऊंगा तो मैं उससे कुछ सवालात पूछूंगा कि ये नजरिया गलत है तो सही क्या है, आप वो बताओ, और फिर इस गलत के बारे में आपकी राय क्या है, जो ये नजरिया गलत रखता है वो क्या है, शरण गुमराह है, क्या है, काफिर है या बिदती है, क्या है। तो मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा इंशाल्लाह। तो मैं असल में इनकी तरह फारिग नहीं हूं, मसला सारा ये हमारे बीसियों काम है, इस्लाही बयानात होते हैं, तो इसकी तरह फारिग होता है इसका तो हफ्ते पूरा हफ्ता वही करता रहता है, फिर लाके एक इतवार वाले दिन फेंक के चला जाता है। सामने जो बैठे हुए होते हैं बेचारे सीधे साधे से लोग हैं, बेवकूफ लोग हैं, सामने किसी पढ़े लिखे को भी नहीं बैठने देता। हमने कितनी दफा कोशिश की है कि भाई मैं सवाल लिख के देता हूं, आप जाओ अकेडमी में ये सवाल पूछो। फिर मैंने लड़कों को कहा जब ये सवाल पूछोगे ना देखना, ये उल्टा घुमा के ये जवाब देगा, तो फिर आपने अगला सवाल ये पूछना है, पकड़ के रखना है। लेकिन फिर हमें पता चला भाई ऐसे फेयर सवालात की इजाजत नहीं है वहां, सेलेक्टेड सवालात होते हैं कि तुझे ये पूछना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे, बस ये बता के मैं अपने बयान खत्म करता हूं, बहुत टाइम हो गया। एक था वो एक गांव में ना, कि वो नहीं होते बडेरे होते हैं, सरदार होते हैं पुराने जमाने में, वो बड़ा बेवकूफ सरदार था, उसने अपना एक मुलाजिम रखा हुआ था। अब सरदार को कहीं पता चल गया कि लोग मुझे बेवकूफ कहते हैं, सरदार को बड़ा गुस्सा आया कि मैं तो बड़ा जहीन हूं। तो उसने अपनी जहानत साबित करने के लिए अपने मुलाजिम से कहा कि देख तू मुझसे कोई पहेली पूछ ताकि मैं जवाब दूं और सबको पता चल जाए मैं क्या हूं, बहुत जहीन। लेकिन उसके कान में कह दिया कि इतनी आसान पूछना कि मुझे जवाब आए, अकेडमी में यही हो रहा है कि देख ये वाला सवाल पूछना, ये वाला नहीं पूछना, ये नहीं पूछना। मुफ्ती साहब का अदालती खुला पे जो आया है ना उस पे नहीं पूछना, ना ना। जब ये कह दिया ना कि मैंने ये दावा ही नहीं किया, तो ये नहीं पूछना कि सर आपने तो ये दावा किया है, ये देखे ना, ये नहीं पूछना। तो अब उस सेठ ने मुलाजिम से कहा, गांव के सरदार ने, कि देख मुझसे कोई पहेली पूछ, लेकिन मैं पहले बता दूं, कान में बता दिया उसके, आसान सी पूछना, जिसका जवाब मुझे आता हो, नहीं आया ना तेरी गर्दन उड़ा दूंगा मैं, मुझे जवाब नहीं आया तो क्या उड़ा दूंगा गर्दन, ये अकेडमी में हो रहा है। तो उस मुलाजिम ने अब बेचारा बड़ा डर गया कि यार कोई ऐसी पहेली पूछो जिसका इस पर जवाब आ जाए, बहुत सोच समझ के बड़ी आसान सी पहेली लाया। सरायकी में हमारे हजरत ये वाकया सुनाया करते थे, तो सरायकी ही में बोला करते थे, वो मजा सरायकी जबान में ही आता है कि हुजूर हिक पतनी मखलूक है, चूल्हे के गिर्द घूमती है, पूंछ घुमेंदी है, म्याऊ म्याऊ करेंदी है। उसने कहा ऐसा ना पूंछ और चूल्हा इससे भी कमबख्त की समझ में ना आए ना, पूरा क्लियर कट बात करो कि म्याऊ म्याऊ करेंदी है। आप ये सोच रहा है, काफी देर सोच के कहते हैं कुकेड़ मुर्गा। अब वो मुलाजिम के तो हाथ पांव कांपने लगे कि यार मैं बोलूंगा गलत जवाब है तो मुझे ही मारेगा। अभी मुलाजिम होशियार था, इसने ऐसा वो अपना वो रिस्पांस किया ना कि सेठ को लगे कि बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो इसने सेठ से कहा कि हुजूर लगता है किसी ने दसिया है, ये इतना दिमाग अल्लाह ने नॉर्मल आदमी को, नॉर्मल आदमी के पास ऐसी जहानत नहीं होती, नॉर्मल तो बहुत ही कोई लगता है ये किसी ने बताया है, हुजूर आप झूठ बोल रहे हो, ये किसी ने क्या किया है, बताया है। कहते नहीं अक्कुल जी दौड़ है, ये क्या है अक्कुल जी दौड़ है भाई, ये दिमाग का कमाल है। तो यही हाल है मेरे भाई, एकेडमी में सवालात पूछने की खुलेआम इजाजत नहीं है, वरना कितने लोग हैं जो तरस रहे हैं कि यार हमें भी आने दो, हम पूछेंगे, ये पूछेंगे, वो पूछेंगे, तो वो नहीं है भाई, ये पूछना है और इसका ये जवाब है। तो मोहम्मद बिन, और सवाल ऐसे होते हैं, महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पे 17 क्या किए, 17 क्या किए, जवाब 17 हमले किए। अगला सवाल है किसने हिंदुस्तान पे 17 हमले किए, उसका जवाब है महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पे 17 हमले किए। तीसरा सवाल है महमूद गजनवी ने किस मुल्क पे 17 हमले किए, उसका जवाब है जी महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर 17 हमले किए। चौथा सवाल है महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पर कितने हमले किए, तो उसका जवाब है जी महमूद गजनवी ने हिंदुस्तान पे 17 हमले। तो इस तरह के सेटअप चल रहा है, ओपन सवाल पूछने की वहां किसी को इजाजत नहीं है, वरना हम भेजने के लिए तैयार है बंदे, वो आपसे सवाल पूछेंगे, आप फंसोगे बहुत बुरे तरीके से। जल्दी मुसाबा करो भाई, फिर मुझे छुट्टी दो, बहुत लंबी बात हो गई है। सेल्फी जल्दी से ले लें, यहीं खड़े भी ले लें, ये ले लें। तो अल मुहन्नत पे इंशाल्लाह भी कर लें, हम भी पंजाब से हैं।